الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حرمت والے مہینوں کی ابتدا بالکل قریب ہے اور حجاج کرام قصد حج کی نیت کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کے حرم مبارک میں حاضری دے کر رب کریم کو راضی اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے بے قرار اور اس راہ کے لیے مستعد ہیں۔ حج دینی عبادات میں، اسلامی عبادات کے اندر عبادات بدنی اور عبادات مالی کا مرکب اور مجموعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بعض عبادات کو بدنی طور پر رکھا، بعض عبادات کو مالی طور پر رکھا اور کچھ عبادات کو اس کا مجموعہ قرار دیا۔ نماز بدنی عبادت ہے کہ بدن اس کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، روزہ بدنی عبادت ہے کہ بدن اس کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ، صدقات یہ مالی عبادت ہے، اور حج ان تمام عبادات کے اندر بدنی عبادت اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے، یعنی مرکب ہے دونوں عبادتوں سے، کہ اس میں بدن بھی مشقت اور تکلیف پاتا ہے اور ساتھ میں مال اور اسباب کے لیے مال کا بھی خرچ ہوتا ہے، تو لہذا مالی عبادت اور بدنی عبادت کا یہ مرکب ہے۔ یہ بات تو تمام کے نزدیک مسلم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد پاک کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث پاک کو آگے بڑھایا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی ضرورت اور اپنی عبادات اور اپنے معاملات سے متعلق ضروری اصولی علم حاصل کرنا فرض ہے، کہ اس میں حرام کا پہلو کیا ہے اور اس میں حلال کا پہلو کیا ہے۔ لہذا نمازی کے لیے صرف نماز پڑھنا ہی فرض نہیں، بلکہ اس پر یہ بھی فرض ہے کہ کن چیزوں سے نماز قائم ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی نمازی پر فرض ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا، صرف روزہ رکھنا ہی فرض نہیں، بلکہ مسلمانوں پر، روزے داروں پر یہ ایک اور چیز بھی فرض ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے قائم ہوتا ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے، اور کس قسم کی بے احتیاطی سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اسی طرح مالدار کو زکوٰۃ دینا جہاں پر یہ اس کے لیے فرض ہے وہیں پر اسے بنیادی طور پر یہ اصول جاننا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کتنے مالوں پر ہوتی ہے. تفصیلات نہیں، اس کی مکمل جزیات نہیں، اس کی مکمل بحث نہیں، لیکن اصولی مبادیات کا علم اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہوتی ہے، کن کو دی جاتی ہے، کس طرح نکالی جاتی ہے، یہ علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے. اگر وہ نمازی ہے، نماز کا علم نہیں حاصل کرتا، تو ایک فرض کو تو ادا کیا لیکن دوسرے فرض کو ادا نہ کرنے کی بنا پر وہ گناہگار ہوا. روزے دار ہے، روزہ اس نے رکھا رمضان کا، تو ایک فرض کی ادائیگی کی اور اس نے مسائل روزہ نہ جانا اور اس کو نہ سمجھا، تو یہ گناہ اس کے سر پر ضرور رہے گا. اسی طرح صاحب نصاب اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو جہاں زکوٰۃ دے کر ایک فرض کی ادائیگی وہ کر لیتا ہے، تو وہیں پر کتنے مال پر زکوٰۃ ادا کرنا، اگر ان چیزوں پر کن کن کو زکوٰۃ دینا، کن کو زکوٰۃ نہیں دینا، یہ ضروری مسائل اگر وہ نہیں جانتا تو وہ گناہگار ضرور ہوگا. اسی طرح صاحب نصاب پر عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا، اور قربانی کے جہاں پر یہ وجوب کی ادائیگی اس کے لیے ہے، وہیں پر کیسے جانور کی قربانی ہونی چاہیے، ذبح کے احکام کیا ہے، ذبح کس طرح کیا جائے، حصوں کے بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں، یہ مسائل حاصل کرنا ان پر فرض ہے، یعنی اس درجے عبادت کے اعتبار سے واجب ہے، اور نہیں ادا کرنے کی بنا پر وہ گناہگار ہوں گے. تو لہذا یہ دروس اور یہ سلسلے رکھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ ایک فرض کی ادائیگی کے بعد نماز پڑھا اور جان چھڑا کر نکل گئے، مسائل کی طرف توجہ نہ کی، تو گناہ سر پر باقی رہے گا. اس لیے کہ جسے نماز کے فرائض، ادائیگی، اس کے واجبات اور جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، یا قرات تحریمی اس سے لاحق ہو جاتی ہے، اگر وہ اس سے دامن چھڑا کر سمجھے کہ محض وضو کر کے آ کے نماز پڑھنے کا نام ہے، تو فرض اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر وہ گناہگار ضرور ہوگا. اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ ہر مسلمان کو اپنے ضروری مسائل جاننا فرض ہے، اور بالخصوص یہ تو عبادات ہیں، عبادات سے پہلے عقائد، کہ مسلمان کے لیے کن عقائد کا متحمل ہونا ضروری ہے، یہ تو فرض العین ہے ہر مسلمان کے. صرف کلمہ پڑھ لینا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کفر کے بارے میں جاننا، توحید کے بارے میں جاننا، ایمان کے بارے میں جاننا، اس کے مبادیات جو آپ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر پڑھتے ہیں، اس تمام چیزوں کو جاننا اس کے ترجمے کے ساتھ، کہ کن چیزوں کی تصدیق کا نام ایمان ہے، کن چیزوں کے اقرار کا نام ایمان ہے، کن چیزوں کی نفی کا نام ایمان ہے، یہ ضروری موٹے موٹے مسائل جو ہے ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے، ورنہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اس حدیث پاک میں اس کو ذکر کیا گیا. اب جہاں حاجیوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہیں پر جہاں وہ رشتہ داروں کے لیے دعوتیں کر رہے ہیں، اور جہاں پر وہ حج محکمے میں جا کر مرض سے بچنے کے لیے انجیکشن لگوا رہے ہیں، جہاں پر وہ اپنی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، جہاں پر وہ اپنی راحت کے لیے اپنی مکمل پیکنگ، اپنی راحت کا انتظام کر رہے ہیں، اسی طرح ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سبق حاصل کریں کہ حج کہتے کس کو ہیں. احرام صرف باندھنا نہیں، احرام قائم کن چیزوں پر رہتا ہے، کن چیزوں سے احرام فاسد ہو جاتا ہے، عمرے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کن چیزوں سے عمرہ فاسد ہو جاتا ہے، حج کس چیز کا نام ہے، حج کن کن، حج کے اراکین اور ارکان کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، یہ چیزیں ہر حاجی پر جاننا ضروری ہوتا ہے. لیکن دروس متحمل ہونے کے باوجود ہم اگر حج کی تربیتی نشستوں میں بھی جاتے ہیں، تو وہاں ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ٹکٹ کب ملے گا، پاسپورٹ کب ملے گا، جانا کب ہے، یعنی لکیر کے فقیر جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے رہتے ہیں، آگے ہمارے اندر سود بوت کوئی چیز ترقی نہیں کرتی. یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ حرم میں کوئی عالم دین مل جائے جس سے ہم مسائل پوچھ لیں، اور اگر نہ ملے تو پھر تو ہمارا حج بھی گیا، اور اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ صحیح العقیدہ علماء نے جو کتابیں مرتب کی ہیں اس کتاب کو کھول کر سادہ اردو میں پڑھیں. کہتے ہیں جی ہمیں کتابیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم نے کہا رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھنا اور یہ موٹی موٹی گتیاں سلجھانا، یہ سب تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے، آسان اردو میں ترتیب تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ شامت عملی ہے، یہ بے شرمی کا مقام ہے، یہ فکر کا مقام ہے. ذرا غور کریں کہ اتنی بڑی عبادت سے آپ بحرمند ہونے جا رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس کے دربار میں آپ جاتے ہیں، جس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے آفس کا ٹائم آپ کو پتا ہوتا ہے، اس کے آنے کا ٹائم آپ کو پتا ہوتا ہے، اس کے تمام معاملات آپ کو پتا ہوتے ہیں، پھر جا کر آپ اس سے ملتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے دین کے لیے ہمارے لیے توفیق نہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بزرگ نے صحیح کہا تھا کہ انہوں نے 40 حج کیے, تو ان سے پوچھا گیا حضرت حج کتنے کیے, پتا نہیں حج کتنے کیے, ہاں سفر ضرور کیا ہے, اب اللہ رب العالمین قبول فرمائے تو کیا کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ساری غور طلب بحث ہے, غور طلب باتیں نمازیوں کے لیے بھی, روزے داروں کے لیے بھی, صاحب نصاب جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے بھی, اور حاجیوں کے لیے بھی. اسی خیر خواہی کے لیے ہم نے اپنے درس سیرت کے اس درس کو بظاہر موقوف رکھتے ہوئے اسی سیرت کی ایک خاص نظیر حج کے مسائل جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے اس کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے ہم نے اس سلسلے کو ذکر فرمایا, ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. اور یقیناً حج کی سعادت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور رب کریم کے اذن سے پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ ندا کرو تمام عالم انسانیت کو کہ آؤ بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے, اب اللہ رب العالمین کی جانب آؤ حج کے لیے آؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ندا فرمائی تو مفسرین لکھتے ہیں وہ ندا اس قدر مؤثر تھی اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس قدر کشادہ اور وسیع فرما دیا تھا کہ جو لوگ اس دور میں موجود تھے ان کے کانوں تک وہ آواز پہنچی, جو اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے ان تک آواز پہنچی, جو اپنی باپوں کے پشتوں میں تھے ان تک آواز پہنچی, جو روحیں عالم ارواح میں تھیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی وقت کبھی نہ کبھی جسم کے قالب میں ڈھل کر اس دنیا میں آنا تھا انہوں نے اس پر لبیک کہا. تو جس نے پلٹ کر جتنی دفعہ آپ کی آواز پر یہ کہا کہ یا اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں, تو جتنی دفعہ اس نے تکرار کی ہے اللہ رب العالمین اتنی دفعہ اسے حج کی سعادت عطا فرمائے گا. یہ ایک قرینہ اس زاویے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں ایک بات ضمن یاد آئی, فاضل بریلوی نے ایک نقطہ یہاں پر ذکر کیا ہے ملفوظہ شریف میں کہ ضروری نہیں ہے کہ عالم ارواح میں جتنی روحیں ہیں وہ سارے جسم میں آئیں, ہاں عالم ارواح میں جو روحیں ہیں ان روح میں سے کچھ روحیں ایسی ہیں جنہیں جسم نہیں ملے گا اور وہ عالم ارواح میں ہی مقید رہیں گی, اور اکثر روحیں ایسی ہیں جو جسم لے کر دنیا کے اندر آئیں گی. اور پھر روح کے کئی معنی ہیں, وہ درس تصوف میں ذکر کرتا ہوں کہ روح کا معنی خواب بھی ہے, روح کا معنی نیند بھی ہے, روح کا معنی انسان کا تنفس سانس لینا جو ہے وہ بھی ہے, روح کا معنی اس کی زیست بھی ہے, روح نفس کو بھی کہا جاتا ہے. اس کے متعدد احتمالات ہیں اور ائمہ لغات نے اس کے متعدد معنی پیش کیے ہیں, لیکن ایک طالب علم جب روح کے معنی کو پڑھتا ہے اور نفس کے معنی کو پڑھتا ہے تو الجھ کے رہ جاتا ہے کہ جناب اس میں ایک ایک چیز کے 50-50 زاویے اور اس کے سلسلے ذکر کیے جاتے ہیں, لیکن روح اور نفس کی گتیوں کو صرف صوفیہ نے سلجھایا ہے. اگر آپ علم کلام میں جائیں تو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ روح کیا ہے, علم فقہ میں جائیں تو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ روح کیا ہے, علم تاریخ علم لغت میں جائیں گے تو کبھی نہیں جان پائیں گے کہ روح کیا ہے, کیونکہ یہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے. روح سے متعلق اور نفس سے متعلق یہ علم کلام کا شعبہ نہیں ہے, یہ علم فقہ کا شعبہ نہیں ہے, یہ علم تاریخ کا شعبہ نہیں ہے, یہ علم باطن یعنی صوفیہ کا شعبہ ہے. اس لیے سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کشف المحجوب شریف کے اندر ان تمام اقوال کو جمع کر کے جو بے مثال اور بے نظیر تدبیق کی ہے, یہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری کی علم کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے جو آپ نے کشف المحجوب شریف کے اندر مرتب فرمایا, وہ درس تصوف میں ہم اس کو ذکر کرتے ہیں. خیر جو انسان اپنے آپ کو جاننا چاہے اسے یہ دو چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جو اپنی شخصیت کو جاننا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس اور روح کو جانے, کیونکہ اسی پر اس کی زندگی کھڑی ہوتی, اسی پر انسانیت استوار ہے. جس نے روح اور نفس کو نہیں جانا اس نے اپنے رب کو بھی نہیں جانا, اور جس نے روح اور نفس کو جان لیا اس نے سب کو جان لیا. اور حدیث پاک میں نے کل درس تصوف میں وہاں پر پڑھا تھا کہ حضرت داتا صاحب نے کل فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے کہ اراد اللہ من خیر, کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے, ان اللہ اراد خیرا, اللہ رب العالمین جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے, بصرہ بعیوب نفسہ, کہ اللہ رب العالمین پھر اس کے نفس کے عیوب اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے, نفس کی علامات, اس کی پہچان, اس کا تعارف, اس کی طبیعت کے اندر یہ رغبت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے, وہ اپنی حقیقت سے معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ رب کی معرفت اسے مل سکتی ہے جسے خود کی معرفت حاصل ہو جائے, جسے خود کی معرفت حاصل نہ ہو اسے رب کی معرفت حاصل نہیں ہوتی, اس لیے حضرات صوفیہ نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جان لیا وہ رب کو جان لے، اور جس نے خود کو نہیں جانا وہ رب کو نہیں جان سکتا. اس میں طویل بحث ہے جو درس تصوف میں ذکر کرتا ہوں. تو یہ کہ طبیعت راغب ہو، یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو کہ یا اللہ مجھے اپنی ذات کی معرفت دے دے کہ میں اپنے آپ کو جان سکوں، اپنے خیالات کو، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں جانیں گے تو اپنے خیالات پر گرفت نہیں رہے گی. اپنے خیالات کہاں سے جنم لے رہے ہیں، کہاں سے نکل رہے ہیں، اس جگہ کو نہیں سمجھ پڑیں گے، کہاں سے وہ نمو کر رہے ہیں، کہاں سے وہ پیدا ہو رہے ہیں، کتنے بلند میں جا، کتنے اوپر تک وہ جائیں گے. تو اس کی ابتدا اور انتہا کے زاویے اور اس کے نفوس کا منفذ اور جو جاری ہونی جگہ ہے اور جو اس کا ممتاح کمال ہے، اس کو جب تک بندہ جستجو کر کے اپنے آپ کو نہ جانے، اس وقت تک وہ خدا کی معرفت نہیں لے سکتا. وہ شتر بے مہار رہے گا، وہ خیالات میں بھٹکتا رہے گا، وہ توہمات میں بھٹکتا رہے گا، وہ شیطان کے وسوسوں میں گمراہ ہو جائے گا. لیکن جسے اپنے نفس سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ شیطان کے وسوسوں میں اور رحمانی خیالوں میں تمیز کر جاتا ہے. وہ رحمانی القائی کیفیات، کیونکہ شیطان بھی القا کرتا ہے، تو شیطان کی جانب سے جو القا ہو رہا ہے اور جو رحمان کی جانب سے القا ہو رہا ہے، اس کا فرق اسے نصیب ہو جاتا ہے جسے اپنی ذات کی معرفت ملتی ہے. اور ذات کی معرفت کے لیے دو چیزوں کو سلجھانا بہت ضروری ہے، دو گتیاں جو الجھ گئی ہیں ان کو سلجھانا ضروری ہے، ایک روح کا تعارف اور ایک نفس کا تعارف. اور یہ حضرات صوفیاء اکرام کی بارگاہ میں زانو عقیدت کو خم کر کے، ان کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا پڑتا ہے اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. ورنہ تو پھر وہ انسان جانور اور ڈنگر ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، یہ خیالات کہاں سے آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں، میں کبھی پل میں تولا ہوتا ہوں، کبھی پل میں ماشا ہوتا ہوں، میں کیا بلا ہوں، میں کیا آفت ہوں، میں ہوں کیا چیز. وہ تو پھر جانوروں اور ڈنگروں کی طرح کبھی ادھر چر رہا ہوگا، کبھی ادھر چر رہا ہوگا، کبھی حرام میں منہ مار رہا ہوگا، کبھی حلال میں منہ مار رہا ہوگا. وہ بالکل جو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے کہ محبوب ان کفار کو دیکھیں ایسا ہے جیسے یہ مخبوط الحواس ہیں، کہ ان کے دماغ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور ان کے دماغ بالکل فاسد ہیں. یہ آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں لیکن گہری نیند کے اندر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بالکل سن ہے. تو دماغی طور پر وہ سن ہوتا ہے جسے خود کا علم نہیں ہوتا، اور جسے خود کا علم ہوتا ہے وہ خود بھی زندہ و جاوید ہوتا ہے اور لوگوں کے شعور کو بھی بیدار کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں عبادات کی ان چیزوں کے ساتھ متعلق ہیں. اس لیے فقیہ بن کر عبادت کرنے کی اور بات ہے، اور فقیہ اور صوفی بن کر عبادت کرنے کا اور تقاضا ہے، جو اصل اس کے مراد اور مدعات کے ساتھ ہے. اور جب میں صوفیہ کا ذکر کروں تو اس سے مراد کوئی جاہل مراد نہیں ہوتا، بلکہ صوفیہ خود سب سے بڑے فقہا میں سے ہوتے ہیں، سب سے بڑے فقیہ ہوتے ہیں، سب سے بڑے محدث ہوتے ہیں، کوئی صوفی جاہل نہیں گزرا. اور صوفی سے مراد یہ عرض کر دوں کہ جناب وہ جو عربی کتب پر گہری نظر رکھتے تھے، جو دین کے اصل ماخذ پر گہری نظر رکھتے تھے، قرآن کی آیات پر گہری نظر ہے، احادیث پر گہری نظر ہے، رضا الہی اور اللہ رب العالمین کے ناراضگی کے جو اسباب ہیں، یہاں تک کہ احکام تک تمام پر گہری نظر ہے، اس علم پر پڑھنے کے بعد پھر جب وہ عمل اللہ کی راہ میں کرتے ہیں تو پھر ان کے دل میں باطن کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ اس راہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. لہذا ایک ضمن بات عرض کر دوں کہ ابھی حال ہی میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقاریبات کا سلسلہ ہونے والا ہے، لیکن مزار پر تو ایک جو ہے کہ وہ طوفان بدتمیزی ہوتی ہے جس کا ان کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، بھنگڑوں سے، ناچنے سے، شرابی، فاسق، زانی، مردوں عورتوں کا اختلاط، چرسیوں کا، بھنگیوں کا وہاں پر ناچنا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، ہندوانہ رسم ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا ان صوفیہ کی مزاروں سے کوئی تعلق نہیں. حضرت لال شاہ باز قلندر کی مزار پر جو خرافات ہوتے ہیں ان کا ان کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، وہ سب حرام ہے. وہابی تو کہتے ہیں اس بارے میں، لیکن وہابیوں کا یہ شعبہ نہیں ہے، یہ شعبہ ہمارا ہے، اس لیے کہ بزرگ ہمارے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تبلیغیوں کا شعبہ نہیں، یہ شعبہ ہمارا ہے. تبلیغیوں میں کوئی مسلمان گزرا ہو تو ہم بات کریں نا کہ جناب اس کو ولی مانے، یہ تو ان کا شعبہ ہی نہیں ہے، یہ تو اولیاء الحمدللہ اہل سنت کے اولیاء ہیں. تو لہذا اس پر بولنا اور غلط بات کی مذمت کرنا اور صحیح بات کو اجاگر کرنا یہ اہل سنت کا کام ہے، کیونکہ نجدی بولے گا تو اولیاء کے بغض میں بولے گا، اور سنی بولے گا تو اولیاء کی محبت میں بولے گا. اور پہلی بات ہے کہ وابیوں کے یہ ان کا شعبہ ہی نہیں ہے، یہ ان کی جگہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا منصب ہی نہیں ہے, کہیں اور بھٹ گئے, وہ تو شروع سے اولیاء کے دشمن, انبیاء کے دشمن ہے. تو لہذا یہ تو اہل سنت کا منصب ہے, یہ اہل سنت کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مزارات پر ڈھول دھماکے, عورتوں مردوں کا اختلاط, اور وہاں پر ناچ گانے کرنا, پاؤں میں کڑے ڈالنا اور دھمالے ڈالنا, یہ سب گناہ کبیرہ, حرام حرام حرام. جو اس کو جائز سمجھے وہ دار اسلام سے خارج ہے, اور جو اس کو ناجائز سمجھ کر اس پر عمل کرے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. جو اس کے لیے ہمدردی رکھے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, اور اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے. اس لیے کہ یہ سارے اللہ رب العالمین کے ناراضگی کے کام ہے, اس سے نہ اللہ کے دین کا کوئی تعلق ہے, نہ ان بزرگان دین جو قبروں میں آرام فرما رہے ان کا کوئی تعلق ہے. میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب ہیں سید عنایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, لاہور میں ان کا مزار شریف ہے. ان کے مزار شریف پر جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنے بڑے عالم گزرے ہیں. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو جیلانی ہیں, یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہیں. ان کے پیر و مرشد سید عنایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حصول برکت کے لیے ان کا عرس ہے, تو میں چند جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں استفادہ کے لیے اور ان کی روح مبارک سے فیض لینے کے لیے, کہ سید عنایت شاہ صاحب بہت بڑے عالم دین اور فقہ کی بنیادی کتابوں پر ان کی حواشی موجود ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو اولیاء کاملین اپنی مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں, ان میں جاہل کوئی نہیں گزرا, یہ اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے شیوخ الحدیث, بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے عالم ہوا کرتے, لیکن ان کی بات یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے کہ یہ نفس کے شر سے واقف ہو چکے ہیں, اس لیے یہ بولتے کم ہیں, ظاہر کم کرتے ہیں. اس لیے کہ جس نے نفس کے شرارے کو جان لیا, کیونکہ کبھی زیادہ بولنا عبادت ہے, کبھی زیادہ بولنا تکبر ہے, کبھی نصیحت کرنا عبادت ہے, کبھی نصیحت کرنا حسد ہے, تو جس کے سامنے نفس کے عیوب, جس طرح حدیث پاک میں نبی داتا صاحب سے پیش کی کہ اللہ جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کے سامنے اس کے نفس کے عیب کو واضح کر دیتا ہے, تو جب ان کے سامنے نفس کے عیب واضح ہو جاتے ہیں تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں, اور یہ پھر دوسرے طریقے سے دین کی خدمت کو شروع کرتے ہیں. خیر, جس طرح کہ دو باتیں اعلی حضرت نے بھی لکھی ہے کہ ایک مرشد عام ہوتا ہے, ایک مرشد خاص ہوتا ہے. ممبر پر جو علماء ہیں یہ مرشد عام ہیں کہ جو لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں, اور ایک مرشد خاص ہے جو باطن کی باتیں بتاتا ہے. تو یہ اور مرشد خاص تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دور میں تو ہیں ضرور, ایسا نہیں ہے, ہیں ضرور, ان سے دور خالی نہیں رہتا, لیکن اللہ رب العالمین ان کی کھوج اور ان کا پتہ ہمیں عطا فرمائے, کیونکہ اس کے بڑے شرائط ہیں. کسی کو غوث کہہ دینا بہت آسان ہے, کسی کو قطب کہہ دینا وہ بہت آسان ہے, ہمارے وہاں چھوٹی موٹی سند بھی نہیں دی جاتی, غوث وقت ہیں اور یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں. تو جو لوگوں کو غوث کی سند دے رہا ہوگا وہ خود تو بہت بڑا ہوگا. پھر تو ہمارے ناصر پاؤن ہاؤس یہاں پر ہے, یہاں پر ہمارے چاند آٹھ دس مہمان حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں اور پورے مزاروں پر بھی یہ تبصرہ کرتے ہیں, اور تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ فلاں قطب ہے, فلاں اس دور کا غوث ہے. میں ان سے کہتا ہوں واقعی میں تو پھر آپ تو پھر سب سے بڑے غوث ہیں, اس لیے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ قطب کون ہے غوث کون ہے. تو ان مداریوں کا رد کرنا چاہیے, ان مداریوں کا, ان سٹوریوں کا, ان سٹے بازوں کا رد کرنا چاہیے, جو یہ عام اور بزرگ اور محتشم قسم کی سندوں کو ایرے غیر نتو خیرے پر اگر کسی کا تعویذ چل جائے کام ہو جائے تو کہتے ہیں یہ تو وقت کا غوث ہے, تو تعویذ دینے والا غوث ہو جاتا ہے, اور جو تعویذ دے تمہارا کام ہو جائے تو وہ قطب ہو جاتا ہے. کوئی تمیز ہے تمہارے پاس, یہ تمہارا منصب ہے, تمہیں استنجا کرنے کی تمیز نہیں, تمہیں طہارت کے آداب نہیں آتے, یہ بزرگی کی سند تم جس کو اٹھا کر دے دو. تو اس میں احتیاط بہت ضروری ہے, یہ جھوٹ ہے, کذب ہے, یہ بزرگوں کے معاملات اور اس پر بہتان ہے, کیونکہ یہ کلمات ایسے نہیں ہیں. اور یہ دونوں جگہ پر ہمارے وہاں فساد ہوا ہے, ہر ایک کو علامہ کہنے میں ہم نہیں ٹھہرتے, ہر ایک کو مفتی کہنے سے ہم باز نہیں آتے, ہر ایک کو ہم سب سے بڑا عالم کہنے سے باز نہیں آتے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو مستحق ہے, لیکن ہمارے وہاں یہ لب و لہجہ ہے, اور اگر اگلے کو علامہ نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اگلے کو اگر مولانا نہ کہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ میری بھی اصلاح کرے اور آپ کی بھی اصلاح کرے, لیکن یہ طریقہ ہے, یہ ضابطہ, یہ اس کے حقوق ہیں, یہ اس کی حدود ہیں, یہ اس کے تقاضے ہیں کہ یہ مبارک سندیں ہر ایک کو نہیں دی جاتی. جہاں علم ظاہری میں ہر ایک کو علامہ بنا دیا ہے, وہیں علم باطن میں ہر ایک کو غوث بنا دیا ہے. یہ غوث ہے, یہ کتب ہے, یہ غوث ہے, یہ کتب ہے. نیچے جو یہ چھوٹے موٹے جو صوفی عالم باعمل, یہ ان سندوں کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں رہا, ڈائریکٹ اوپر کی باتیں. میں نے تو بعض لوگوں کو یہ دیکھا کہ جس طرح کے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا میں نے دیکھا کہ پہلے تو ہم یہ پڑھتے تھے کہ قلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ, اب تو یہ آگے کہ ادرکنی میرا فلاں پیر, ادرکنی میرا فلاں پیر. میں نے کہا تھوڑا پھر آگے بھی پڑھو, یہ تو شکر ہے کہ قرآن نے خاتم النبیین کہہ دیا ہے اس لیے تم تھوڑے ڈر رہے ہو. کچھ القابات جن ذاتوں کے ساتھ مختص ہو جائے تو وہ ان تک رہنے دیجیے, ضروری ہے اس کو بانٹیں آپ, اس کو بالکل مذاق بنائیں آپ, کیا ضرورت اس کی؟ کیا ہم غوث کہے بغیر اپنے پیر کو نہیں مان سکتے؟ کیا اپنے پیر کو قطب کیے بغیر اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی؟ کہ اسے محض اللہ کا ایک نیک بندہ تصور کر کے کیا اس محبت سے یہ ہم جا کہاں رہے ہیں غلو غیر حق کی طرف؟ اچھا اگر غوث مانا ہے تو اگر وہ تھوڑی سی سختی کرے تو بھاگ جاتے ہیں, کہا جی نہیں وہ پہلے غوث تھے اب غوث نہیں ہے, کیوں کہا مجھے بتا دیا. تو یہ سارے نفس کے یعنی یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ ایک فکر کی بات ہے, یہ سارے ہوائے نفس کی عبادت کرنے کا تقاضا ہے کہ بندہ یہ کہ جو آپ کے نفس کو خوش کر دے, جو آپ کی واہ واہ کر دے تو وہ سب کچھ ہو گیا, اور جو دین کے لیے مذمت کر دے, دین کے لیے بات کرے جناب, وہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ چیزیں یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے, اور جس کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے پھر اس کو القاب کی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں, اور اس کو اس نام و نسب کی ضرورتیں نہیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین و مرتبہ مقام اسے خود عطا فرماتا ہے. اور جو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ سیجل الرحمن ودا, کہ اللہ رب العالمین رحمان جو ہے وہ ان پیاروں کی محبت کو شدت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. اور میں کہتا ہوں غوث آدم غوث ہے, بس وہی رہنے دیجیے آپ. داتا علی حیویری داتا ہے, انہی کو رہنے دیجیے آپ. بابا فرید گنج شکر ہے, یہ لقب انہی کے لیے رہنے دیجیے آپ. کہا میرا پیر گنج شکر نہیں ہو سکتا, ہم نے کہا وہ گنج شکر بھی ہیں اور سب ہیں, ہر ایک کے وہ گنج ہیں, ہر ایک خزانے کے ماہر ہیں, لیکن یہ میرے بھائی یہ جو القابات ہیں یہ پہلے ہم نے ہی قوم کو سکھائے ہیں بزرگوں کے لیے, یہ ان تک مختصر رہنے دیں. جو کراماتیں ہم نے غوث اعظم کی بتائی وہ اپنے پیر پر نہ فٹ کرو یار, وہ اب اپنے جو داتا صاحب کا مرتبہ بتایا وہ اپنے پیروں پر فٹ نہ. کیا میرا پیر اس کا اہل نہیں؟ میں نے کہا اہل ہے, انکار نہیں ہے, لیکن پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ جو چیزیں ان کے لیے ثابت ہے اور جو آج تک امت نے ثابت کی ہے اور جو ان کے مرتبے اور مقام اور تقوی اہتمام کے ساتھ رہا ہے تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ کیا ان کرامات کے بغیر ہم ذکر کیے بغیر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے بغیر ہم اچھی بات کسی تک نہیں پہنچا سکتے؟ تو یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, ورنہ یہ اتنا افراط و تفرید کا سمندر کھڑا ہوگا کہ اگر اس کے خلاف ہم آواز بلند نہ کریں اور اعتدال اور حق کی بات نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب مسجد میں امام سمیت اور جتنے مقتدی ہوں گے سب پھر غوث ہوں گے, اور مارکیٹ میں پان لگانے والا بھی قطب ہوگا, پان بیچنے والا بھی قطب ہوگا, اور اسٹاک کے ریٹ نیچے اوپر کرنے والا بھی قطب بن جائے گا. اس لیے کہ جب کوئی معیار اور کوئی روک تھام ہی نہیں رہے گی, جس کا دل چاہے جس کے بارے میں جو کہتا پھرے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے؟ یہ فراڈ میں نے اجمیر میں بھی دیکھا ہے. اجمیر شریف میں نیم سجادہ شیعہ ہیں اور وہ خبیث اپنے آپ کو غوث پاک کی خواجہ صاحب کی اولاد کہتے ہیں. میں نے کہا تم, اور مجھے ایک بندے نے یہ کہا کہ انہی رافضیوں نے ہندوستان کے اندر خواجہ صاحب پہ پی ایچ ڈی کر کے کئیوں نے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خواجہ غریب نواز شیعہ تھے معاذ اللہ. یہ میرا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم نے صرف مزاروں کی چادریں چومی حق نہیں بولا. یہ قیامت کے دن خواجہ صاحب آپ کو اور مجھے پکڑیں گے کہ خواجہ صاحب کے نام کا عرس کیا, چھٹی شریف کی, ختم خواجگان کیا, ان کا عقیدہ نہیں بتایا, دیگے کھائی دانے پڑے چلے گئے, یہ ثانوی چیز تھی, اصل ان کی تعلیم بتانا تھا, اور ہم ان کے عقیدت مند ہو کر باہر کے دشمنوں سے زیادہ دشمن ثابت ہوئے ہیں کہ جناب ان کے مزارات پر قبضے بھی ہیں اور رافضی خبیث کھڑے. اور میں نے جب گجرات سورت میں تقریر کی سوالے سے تو کئی ہمارے سنی ڈر گئے, کہنے لگے مجاوروں کے خلاف بولا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا جی, جو شیطان ہو وہ جس روپ کے اندر اس کے خلاف بولا جا سکتا ہے, اور جو رحمان کا بندہ ہو جس روپ کے اندر ہے اس کی تعریف کی جائے گی. تو کئیوں نے توبہ کی کہ وہ تو پھر سورت سے اور بروج سے اور یہاں سے بڑے بڑے مال دولت ہمارے میمن سیٹ لے جا کر جناب ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے کہ جناب لیجئے حضرت قبول فرمائیے اور ہماری دعا کیجئے. ہم نے کہا کسی فقیر کو صدقہ کرو, حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر کرو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرو. شیعوں کو تم جناب جو ہے کہ وہاں پر چڑھاوے دے رہے ہو اور ان کو راضی کر رہے ہو تو خواجہ صاحب کی طرف سے تمہیں محبت نہیں لعنتیں ملیں گی. تو یہ ساری فکر ہے کہ اس کو اجاگر کرنا ہے. آپ نوجوان اس مقصد بیٹھے ہیں, یہ شعور اپنے اندر بیدار کرنا ہے اور اپنے اندر وہ روش پیدا کرنی ہے جو ہمارے سابق اسلاف کے اندر رہی ہے, جو بات آگے تک ان تک پہنچ سکے. تو یہ تمام تقاضے جو شعور کے اعتبار سے اور معرفت کے اعتبار سے. تو لہذا یہ احساس جگانے کے حوالے سے میں نے اس کیا آپ کی خدمت میں کہ جب تک احساس سے ذمہ داری ایک اور احساس سے زیاں دو, یہ چیزیں جب تک نفسیاتی طور پر آپ کے ذہنوں کے اندر پیدا نہیں ہوگی, آپ اپنے قافلے کو ڈاکوؤں سے قذاقوں سے نہیں بچا سکتے. احساس سے زیاں, اور میرا اتنا مال ضائع ہو گیا, تو احساس سے زیاں سے اگلا جو بچ گیا ہے اس کو آپ بچائیں گے. تو لہذا یہ عبادتوں کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد اور اس کا منبع یہی ہے. اللہ رب العالمین اسی فکر کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اختصاراً حج کے مسائل, کیونکہ حج کے مسائل تو مختصر ہیں, دو چار باتوں پر مبنی ہیں. ہاں اس کی گتیاں پھر وہاں پر حج کے دوران شامل ہونے کے بعد ایک کے بعد دوسرے پیش خم کے اعتبار سے مسائل اس میں ظاہر ہوتے ہیں, لیکن حج وہ مقدس اور مبارک عبادت ہے جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں, جس نے حج کیا اور اس نے فحش کلام نہیں کیا اور اس نے گناہ کے کام نہیں کیے, تو فرمایا وہ ایسے پاک ہو گیا گناہوں سے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب فحش کا برے الفاظ اس کی زبان سے روکیں گے کہ جو اپنی زبان کو نہ روکے اپنے دل کو پہلے سیدھا کریں. تو میں وہی بنیادی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, جس نے نفس اور روح کو جان لیا اس کی زبان سے صحیح چیزیں نکلتی ہیں. کیونکہ اگر بارش تیزی سے ہو رہی ہے اور آپ کے گھر کی چھت سے پانی گر رہا ہے اور پیچھے گندگی رکھی ہوئی ہے اور وہ گندگی اس کو چھوتا ہوا پانی آگے آ رہا ہے, تو وہ پانی بہ کر پاک تو نہیں ہو جائے گا. جو پرنالے پہ گر رہا ہے وہ گندا ہی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو گر رہا ہے اس کے پیچھے گندگی موجود ہے, اور اگر وہ گندگی صاف کر دی جائے تو صاف پانی آئے گا. تو لہذا روح اور نفس کے تقاضوں کو جان کر انسان جب اپنی معرفت حاصل کر کے اپنے دل کو پاک کرتا ہے تو زبان کے ذریعے پھر اچھی باتوں کا اخراج ہوتا ہے, اعضاء کے ذریعے نیک اعمال کا ارتکاب ہوتا ہے. اسی کو حدیث پاک کے اندر یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جس نے حج کیا اور زبان سے اس نے فسق نہ بیان کیا اور اس نے گناہ کے کام نہ کیے اور اس سے اپنے آپ کو روک لیا, فرما بس اپنی زبان کو گالی سے روکو اور اپنے عمل کو گناہ سے روکو, میں محمد رسول اللہ تمہارے کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یہ فضیلت کسی اور عبادت کے اندر پہلے نہیں ذکر کی گئی ہے. ایک اور حدیث پاک یہاں پر سماعت فرمائیے کہ حاجی کا رتبہ اور اس کا مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس قدر معتبر ہوتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اپنے حاجی جب حج کرتا ہے تو اپنے گھر والوں کے 400 آدمیوں کی شفاعت کرتا ہے. کتنے؟ 400 آدمیوں کی وہ شفاعت کرے گا, اور فرمایا وہ گناہوں سے ایسے نکل جیسا جاتا ہے جس طرح کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ حاجی کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین مقبول فرماتا ہے, اور وہ جس کے حق کے اندر دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی دعاؤں کو مقبول و مستجاب بنا دیتا ہے. ایک حدیث پاک اور میں عرض کر کے میں مسائل کے مختصر طریقے کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد منیٰ مسجد خیف کے اندر تشریف فرما تھے کہ آپ کی خدمت کے اندر دو لوگ آئے, ایک انصاری اور ایک سقفی. سقفی کون ہے؟ بنو سقیف کے لوگ جو طائف کے رہنے والے ہیں, اور انصاری جو مدینے کے رہنے والے. یہ دو بندے حضور کے پاس آئے, اور اس حدیث پاک کو دیکھیے بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا, پھر کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان باتوں کو اگر حال میں ڈھل کر اور خود کو اگر مسجد میں محسوس کر اگر آپ سنیں گے تو بڑی لذت آپ کو آئے گی. یعنی ان کو خیالوں میں نہیں کہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے بس ہم سن رہے ہیں, نہیں, اس کو اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس مبارک تصورات میں اگر آپ دیکھیں گے تو دل کو بڑی تازگی حاصل ہوگی کہ یہ دو شخص جو ایک سقفی تھا ایک انصاری تھا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو میں خود بتا دوں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو. میں تمہیں خود بتا دوں کہ تم کیا پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہو, اور اگر تم سوال کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں آپ بتا دیجئے. سرکار نے ارشاد فرمایا پہلے کو کہ تو اس لیے حاضر ہوا کہ گھر سے نکل کر بیت حرام تک کا قصد سے جانے کو تو دریافت کرنا چاہتا ہے کہ گھر سے نکل کر مسجد حرام تک جانے کی نیت کیا ہونی چاہیے, اس کا تقاضا کیا ہے, اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور طواف کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کو, اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور صفا مروہ کے درمیان سعی کو, اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے, اور عرفہ کی شام کے وقوف کو، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور رمی جمار کے لیے کنکری مارنے کے لیے، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور قربانی کو، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف زیارت کے لیے، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں یقیناً یہی بات آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا، یہی بات آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں اس انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ عرفات میں جو امام خطبہ دیتا ہے وہ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ تو حج سے متعلق ہے نا، صرف اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا، وہ قبر کو پوج رہا ہے، یہ حدیثیں کب پڑھی جائیں گی؟ یہ حدیثیں کیوں نہیں پڑھتا؟ اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس سے نبی کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، اور یہ تمہارا شعبہ نہیں ہے۔ اور میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ عرفات کے اندر جب خطبہ دو تو خطبے کے اندر سارے مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے انہیں مسائل بھی بتاؤ، اور اللہ اس کے رسول کی محبت سے ان کے دل کو معمور بھی کرو، یہ تبلیغ کا تقاضا ہوتا ہے۔ سرکار نے ساری چیزیں ذکر فرمائے، فرما تو اس لیے میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، انہی باتوں کو دریافت کرنے کے لیے میں حاضر ہوا تھا۔ اب حضور جواب دیتے ہیں، سن، اب جو میں نے تیرا سوال خود بتا دیا تیرے پوچھنے سے بغیر، تو اب میں بتاتا ہوں کہ اس میں اجر کیا ہے۔ پہلی بات کی گھر سے نکل کر بیت اللہ تک جانا، اس میں تیرے لیے کیا اجر ہے؟ تو حضور پہلے کا جواب دیتے ہیں، فرمایا جب تو بیت اللہ کے لیے نیت کر کے نکلے گا تو تیری سواری کے ہر قدم پر اللہ رب العالمین تیرے لیے ایک نیکی لکھے گا اور تیری ایک خطا کو مٹا دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے اللہ، اور حاجی کتنا خوش نصیب ہوتا ہے دیکھیے۔ اور طواف کے بعد دو رکعتیں جو تو پڑھتا ہے جسے اولاد اسماعیل میں، تو یہ ایسا ہی اجر ملے گا جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام بنا دیا گیا ہو اور تو نے اسے آزاد کر دیا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسا اجر و ثواب تجھے عطا فرمائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اولاد، سرکار نے اولاد اسماعیل فرمایا، عام غلام نہیں فرمایا، اس لیے کہ بڑے باپوں کی وہ اولاد ہے، بڑے باپوں کی وہ اولاد ہے، تو ان کی حرمت کے اعتبار سے ان کی آزادی ہے۔ لیکن کسی ظالم نے اگر انہیں قید کر دیا ہے تو نے ان کے نسب کے احترام انہیں آزاد کر دیا، تو نے کتنے بڑے احترام کا کام کیا۔ فرمایا عام غلام کو آزاد کرنا نہیں، بلکہ طواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا، جو نماز واجب ہے اس کو ادا کرنا تیرے لیے ایسا ہے جیسے تو نے اولاد اسماعیل کے کسی غلام کو، جو ان کے اولادوں میں سے اور تو غلام بنا دیا گیا ہو، اس کو آزاد کرنے والے کو اجر و ثواب نصیب کیا جاتا ہے۔ فرمایا صفا مروہ کے درمیان سعی تیرے لیے ایسے جیسے 70 غلاموں کو آزاد کر دینا۔ فرمایا عرفہ کے دن وقوف کرنے کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ میری رحمت کی امید لے کر حاضر ہوئے ہیں، اگر تمہارے گناہ ریپ کے ذروں کے برابر اس کی گنتی ہو اور بارش کے قطروں اور سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو تو اے فرشتو گواہ ہو جاؤ، آج میں نے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یعنی ریت کے ذرات کے برابر ہو کوئی گن سکتا ہے اس کو، سمندر کے جھاگ کو کوئی گن سکتا ہے، بارش کے قطروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فساد ہے۔ اور فرمایا کہ اس تعداد کے اندر، اس کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی شفاعت، اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو۔ اور حاجی کے لیے یہ بھی مجدہ کر دیا جاتا ہے کہ عرفات میں کھڑے ہو کر وہ جس کے لیے شفاعت کی درخواست کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ فرمانے فرمایا حضور نے کہ تیرا سوال یہ تھا کہ رمی جمرہ، لوگ بھاگتے ہیں یار وہ میرا وکیل بن جاؤ، میرا وکیل بن جاؤ۔ میں نے کہا اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے کہ اگر پوری زندگی بھی مسلح پر کھڑے رہو تو یہ اجر نہیں مل سکتا تمہیں، اور تم یہاں وکیل بنانے کے چکر میں ہوتے ہو، یوں سیر سپاٹے کے لیے البیک کی لائن میں گھنٹوں کھڑے ہو جاؤ گے، فلاں کی لائن میں گھنٹوں کھڑے ہو جاؤ گے، لیکن جمرات پر جا کر کنکری مارتے ہوئے شیطان کے وسوسوں میں تم آتے ہو، رحمت کو نہیں دیکھتے۔ رحمت ایسی ہے، سید عالم شاہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان کو کنکری مارنے کے لیے تم جاتے ہو تو ہر ایک کنکری پر تمہارے ایک ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک ایک کنکری پر ایک ایک کبیرہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں کہ وہ کبیرہ اگر رہ جائے تو تم دنیا و آخرت میں ہلاک کر دیے جاؤ۔ یعنی تمہاری اتنی بڑی نافرمانی کہ اس پر اللہ اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے معاذ اللہ دنیا و آخرت میں تمہیں ہلاک کر دے، لیکن ایک کنکری مارنے میں اللہ اسے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، تو اس میں وکیل بنانا چاہیے یا جانا چاہیے؟ بعض نیکوکار اور دین کا جذبہ اور محبت رکھنے والے اور نیکی کا ذوق رکھنے والے ہم نے ان معمرین کو بھی دیکھا ہے جو معمر ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں سہارا دیجئے اور ہم جا کے کنکری مارے. وہ نجدیوں نے تو ایک فل فلیش ایک ٹھنڈا دین رکھنے کے لیے ساری بات، انہوں نے کہا جی ایک دن میں تینوں دن کی کنکری مار دو تاکہ ہماری جان چھڑ جائے. تو یہ خواہ مخواہ یہ دین کے دشمنوں کے مشوروں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے مشورہ اس پر عمل کرنا چاہیے، جو ان کی تلقین ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. کہتے رات کو بھی مارو دن کو بھی مارو، کیوں مارے؟ جب دن میں ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، جب اس کا وقت موجود ہے، صحت موجود ہے، عافیت موجود ہے. نبی پاک سے پوچھا گیا حضور ایک مومن کے لیے مال زیادہ نعمت ہے یا صحت؟ حضور نے فرمایا صحت. تو جب صحت موجود ہے اور مال بھی موجود ہے تو اس سے محروم کیوں ہوں جس میں اتنی بڑی سعادت اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے؟ تو وہ کہیں کہ جناب ہمارے کہنے، ہمارے، ہم نے کہا تیرے کہنے پر تو کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن شیطان کو ایک کنکری اس بھیڑ میں مارنے سے اللہ رب العالمین وہ گناہ معاف کر دے گا جس گناہ کے لیے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں ہلاکت لکھ دی گئی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ پھر تیرا کہنا یہ تھا کہ قربانی کرنا کیا ہے، تو تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے کہ جو تیرے لیے قیامت کے دن رکھا گیا ہے. اور فرمایا سر منانے میں ہر بال کے بدلے تیرے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، کہ جب تو طواف سے باقی رہتا ہے نکل جاتا ہے، ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے دونوں شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ آئندہ میں عمل کر اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ ہوا خدا نے معاف کر دیا ہے. فرمایا جب تو طواف سے فارغ ہوتا، بالخصوص طواف زیارت کی بات کی جا رہی ہے، کہ جس طرح بندہ طواف زیارت سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر اعلان کر دیتا ہے، فرمایا کہ جو زمانہ ہے اب مستقبل آ رہا ہے اس میں تو عمل کرتا رہے، اور جو زمانہ ہے ماضی میں جو تو نے کیا ہے، چاہے تیری عمر 15 سال ہے، 18 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 100 سال ہے، جتنی بھی ہے، پیچھے جتنا سا سب صاف، اب آگے کے لیے تو تیاری کر. ایسا اجر و ثواب کس عبادت کے اندر ملے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں کا ذوق عطا فرمائے. اس لیے حضور نے ذکر فرمایا کہ عمرہ اور حج انسان سے روحانی اور ظاہری فقر کو دور کرتا ہے، کیونکہ گناہ رزق باطنی کو بھی روکتے ہیں اور رزق ظاہری کو بھی روکتے ہیں. رزق کا معنی، رزق کا معنی چاول نہیں ہے، رزق کا معنی روٹی نہیں ہے، رزق کا معنی گندم نہیں ہوتا، رزق کا معنی عطیہ ہوتا ہے. رزق کا معنی کیا ہے؟ عطیہ، یعنی کچھ عطیہ اللہ کی جانب سے روحانیت کے ہوتے ہیں اور کچھ عطیہ ظاہر کے ہوتے ہیں. تو گناہ جو ہے، یہ جو ہمارے کاروباروں میں بندشیں آتی ہیں اور روحانیت کے اندر قبض کی کیفیت آ جاتی ہے، ذوق اللہ کی یاد کا ختم ہوتا ہے، تو یہ سارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. اور عمرہ کرنے والا جب عمرہ کر کے فارغ ہوتا ہے، اور حج کرنے والا بالخصوص، عمرے میں وہ فضیلت نہیں جو حج کے اندر ہے، حاجی جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو گناہ ہٹ جاتے ہیں، تو جب گناہ ہٹ جاتے ہیں تو اس کے لیے فقر دور ہو جاتا ہے، اور ہر چیز میں کشادگی باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین اسے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے. اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، میں چیدہ چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران ہے، حج تمتع ہے، حج افراد ہے. اس کے معنوں سے، اس کے لفظی عنوان سے ہی آپ کے سامنے اس کا معنی واضح ہو جانا چاہیے. قران دو چیزوں کو ملا ہوا کہتے ہیں، جیسا گائے کے سنگ ہوتے ہیں اس کو کرن کہتے ہیں، ملی ہوئی چیز، تو جڑی ہوئی چیز کو قران کہیں گے، کرن. ایک تمتع کہتے ہیں وہ متاع سے فائدہ اٹھانا، اور افراد کہتے ہیں مفرد کو، ایک کو، ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج افراد. حج قران کیا مطلب؟ کہ اس میں دو چیزیں ایک ساتھ جڑتی ہیں، دو چیزوں کے احرام ایک ساتھ آتے ہیں، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے. یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جائے گا، سر کے بال کو باقی رکھا جائے گا، اور اسی احرام اور اسی سر کے بال کو حج کے ساتھ جوڑا جائے گا. اور جس وقت بندہ قربانی اور کنکری اور حلق کی نوبت جب آتی ہے، اس وقت حلق کرے گا، تو اس وقت وہ احرام سے باہر ہوگا. تو دو احرام کو ایک ساتھ جوڑ دینا، تو یہ دو کا ایک ساتھ جوڑنا ہے، تو یہ حج قران ہے، اور یہ دگنا اجر ہے کہ جو اور حج کے اندر نہیں رکھا گیا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا وہ حج قران تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام میں حج کی فرضیت کے بعد ایک ہی حج فرمایا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حج کرنے جایا کرتے تھے، کیونکہ حج ہمیشہ سے رائج رہا. لیکن شریعت مصطفیٰ میں باقاعدہ 8 ہجری کے بعد حج کی فرضیت اتری ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں پہلا حج کیا گیا ہے، سرکار 10 ہجری میں آئے ہیں، تو باقاعدہ اعلان کے بعد حضور نے ایک ہی حج کیا اور وہ حج قران تھا کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے سفر کیا اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا اور 5 ذی الحجہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ پہنچے. عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کو باقی رکھا اور اس کے بعد 7 کو آپ 8 کو منیٰ تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے جب آپ دوبارہ عرفات اور مزدلفہ سے ہوتے ہوئے منیٰ آئے, کنکری ماری, قربانی کی, پھر آپ نے سر مبارک کو حلق فرمایا اور عمرے اور حج کے احرام کو ایک ساتھ کھول دیا. یہ ہے قران کے دونوں کو ایک ساتھ ملایا گیا ہے. حج تمتع یہ معنی کے اعتبار سے واضح ہے, یعنی فائدہ اٹھانا. فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عمرے کا الگ احرام باندھا, حج کا الگ احرام باندھا. اس طرح کہ ہمارے آفاقی حاجی جو انڈیا پاکستان باہر سے جاتے ہیں وہ 40-40 دن کے لیے جاتے ہیں, تو حج کی تاریخ سے 25-25 دن پہلے وہ جاتے ہیں, تو اب اگر وہ اتنا لمبا احرام کیسے رکھیں؟ تو اس لیے ان کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ تخفیف کی ہے حج تمتع کی. حج تمتع کی تخفیف اس اعتبار سے کی ہے کہ وہ جائیں صرف عمرے کی نیت کر کے, عمرہ کریں, عمرہ کرنے کے بعد سر کو منڈ دیں, احرام کو کھول دیں اور لباس پہن لیں. اور جو فائدہ جو چیزیں احرام کے اندر حرام تھی, خوشبو, ازواج سے قرابت, اسی طرح بالوں کو توڑنا, جسم کے میل کو ہٹانا, یہ ایک بہت بڑا اس کے لیے حد تھی. وہ عمرہ کرنے کے بعد جب عمرے سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ساری چیزیں حلال ہو جاتی اس وقت تک جب تک وہ حج کے احرام نہ باندھے, تو درمیان میں وہ مزے اور نفع اٹھاتا ہے. اور پھر حج کے دن 7 کو یا 8 کو دوبارہ احرام پہنتا ہے. تو یہ دونوں احرام کے درمیان جو اس نے مزے اٹھائے ہیں, نفع اٹھایا ہے, تمتع اٹھایا ہے, اس اعتبار سے اس حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے نفع اس کے اندر موجود ہے. اور ایک ہے حج افراد. حج افراد تنہا, تنہا سے مراد کیا ہے کہ اس میں عمرہ نہیں ہوتا ہے. اس میں عمرہ یعنی افراد ہے نا, ایک ہے, تو اس میں پھر عمرے کا احرام نہیں ہوتا, ڈائریکٹ حج کا احرام ہوتا ہے ڈائریکٹ, کیونکہ اس کے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے عنوان سے اس کا معنی واضح ہوتا ہے. حج افراد یعنی تنہا حج, یعنی عمرہ نہیں. حج قران دو چیزیں جڑیں گی, حج تمتع نفع اٹھانا, یعنی دونوں کے درمیان نفع اٹھانا. تو قران اور تمتع دونوں میں عمرہ تھا حج کے ساتھ, لیکن افراد میں عمرہ نہیں ہے, صرف حج ہے, صرف حج کا احرام باندھ کے بندہ جائے. اور یہ تینوں حج جو میں نے ذکر کیا ہے وہ پاکستانی اپنے گھر سے تینوں حج کا احرام کا نیت باندھ, یعنی یہاں سے اگر کوئی جا رہا ہے تو یہاں سے وہ قران کا احرام باندھ کر جا سکتا ہے, تمتع کا احرام باندھ کر جا سکتا ہے, افراد کا احرام باندھ کر جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے وہاں پر جا کر عمرہ کر لیا, عمرے کے بعد احرام کھول دیا, اور اگر وہ میقات کے باہر نکل جاتا ہے اور پھر وہاں سے دوبارہ حرم کی طرف آنا چاہتا ہے, پھر یہ سہولت اس کے پاس تینوں آ جاتی ہے کہ وہ دوبارہ قران کا احرام باندھ سکتا ہے, تمتع کا احرام باندھ سکتا ہے, افراد کا احرام باندھ سکتا ہے. افراد کے اندر جہاں, یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیجئے, افراد کے اندر جہاں پر عمرہ نہیں ہے وہیں پر قربانی بھی نہیں ہے. افراد میں جہاں اس کے لیے عمرہ نہیں ہے وہاں پر قربانی بھی نہیں ہے. قربانی قران کے اندر ہے, تمتع کے اندر ہے, افراد کے اندر نہیں ہے. حاجی جو مفرد ہوگا, جس نے حج افراد کا احرام باندھا ہے, وہ 10 کو جب منیٰ میں داخل ہوگا وہ صرف کنکری مارے گا اور سر منڈے گا, اس کے لیے قربانی نہیں. ہاں قربانی کر لے تو ثواب ضرور حاصل کرے گا, لیکن اس سے شریعت مطہرہ قربانی کا تقاضا نہیں کرتی. یہ حج افراد کے لیے اس کے لیے کمی رکھی گئی ہے, لیکن اس کا ثواب بھی تینوں سے کم ہے. سب سے زیادہ ثواب قران کا ہے, اس کے بعد تمتع کا ہے, اس کے بعد حج افراد کا ہے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ سن لیجیے آپ, جو میں ضمناً موٹے موٹے مسائل درمیان میں شامل کر کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے, ہوتا یوں ہے کہ جب یہاں سے ہمارے گروپ جاتے ہیں, یہ میقات سے جو گروپ جاتے ہیں, اور ہمارا میقات سمندر کے درمیان ہی یلملم کا مقام آتا ہے, جس میں جہاز کا کیپٹن پائلٹ ہمیں پہلے ہی گویا کہ الاؤنس کر دیتا ہے وہاں پر کہ جناب جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں, جو حج کے لیے جا رہے ہیں, وہ احرام کی نیت کر لیں. تو احرام کی نیت سے میں پھر اس کو تھوڑا پیچھے سے اٹھاتا ہوں. احرام کی نیت سے مراد دو سفید چادریں نہیں ہیں. دو سفید چادریں یہ احرام کا لباس ہے, یہ احرام کا لباس ہے, اس لیے کہ حج کے فرائض میں احرام فرض ہے. تو احرام جو ہے وہ لباس کا نام نہیں, وہ نیت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ احرام کا معنی ہے حرام کرنا, کسی سے, بیوی سے قربت کو, خوشبو کو, بال توڑنے کو, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزوں کو اپنے پر حرام کرنا, یہ وہ نیت ہے. اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے یہ دو چادریں یہ احرام کا لباس ہے. اگر کسی شخص نے احرام کا لباس پہنا اور نیت کر لی، اور نیت کے اندر زبان سے یہ کہہ دیا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس نے یہ کہہ دیا زبان سے اور کان نے اس کے بعد سن لی، اس کی نیت متحقق ہو گئی ہے. اب اگر اس کا احرام گندا ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں غسل خانے میں جا کر غسل بھی کر لوں اور احرام کو بھی دھو لوں، تو بعض اوقات حاجی حیران ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ احرام کھول دوں گا تو احرام کی نیت تو ختم ہو جائے گی، احرام تو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ میں نے احرام کھول دیا. یا احرام گندا ہو جاتا ہے، دوسرا احرام بیگ کے اندر موجود ہوتا ہے بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ لگی ہو، تو حاجی چاہتا ہے کہ میں احرام کو تبدیل کروں کیونکہ احرام میلا ہو گیا ہے، اس میں پسینے کی بو آ رہی ہے، تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں احرام کو اتار کر دوسرا احرام پہنوں، تو احرام اگر میں نے کھول دیا تو احرام سے باہر ہو جاؤں گا، نہیں. اس لیے کہ احرام لباس کا نام نہیں، احرام نیت کا نام ہے، احرام نیت کا نام ہے. تو یہ کپڑے اگر میلے ہو جائیں تو سفید چادر جو ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ناپاک ہو جائیں تو اس کو پاک کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ احرام جو ہے وہ نیت کا نام ہے. جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت دو رکعت نفل پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادا کر لیجئے، لیکن نیت اس وقت نہ کیجئے احرام کی، تاکہ کوئی دوست احباب جس نے ہاتھ میں عطر لگایا ہوا ہے یا فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے، پی آئی اے کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، لیکن کوئی بھی واقعہ کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے، بالخصوص جو ٹرانزٹ چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فلائٹوں کا جو آگے کا سلسلہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ان کے لیے خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹرانزٹ استعمال کر رہا ہے، کسی اور جگہ سے اتر کر پھر آگے جا رہا ہے یا ڈائریکٹ جا رہا ہے، اگر ڈائریکٹ جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب جہاز اڑ جائے تو اس وقت وہ نیت کرے اور زبان سے تلبیہ کہے، اس وقت اس کے اوپر نیت کی اور احرام کی پابندی آ جائے. ایک یا پھر جس وقت جدہ ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے چند منٹ، یعنی یوں سمجھ لیجیے آدھا گھنٹہ کے لگ بھگ قریب یلملم کا مقام آ جاتا ہے جو سمندر کے اندر میقات ہے، تو جب اناؤنس کر دیا جاتا اس وقت وہ نیت کرے، یہ بھی اس کے لیے ایک طریقہ ہے. لیکن اگر اس وقت وہ نیت نہ کر سکا اور میقات کراس کر گیا اور اب نیت کی، تو اس نے جو شخص میقات کے باہر سے حرم میں آنے کی نیت رکھتا ہے اس کے لیے احرام واجب ہے. یہ کعبے کی حرمت کے اعتبار سے کہ جو کعبے میں آنا چاہتا ہے، مکہ میں آنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے حرام کر کے، ان چیزوں سے نکل کر فرشتہ صفت بن کر عام سادہ لباس خلیل کی حضرت ابراہیم خلیل کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حرم کے اندر آئے، تاکہ اندر اس کی بہیمیت شہبانی خواہشات اس کے اندر نہ ہو. جب اللہ کے گھر میں آ رہا ہے تو فرشتہ صفت ہو کر وہ آئے. تو اسے جو شخص میقات کے باہر سے حرم خدا میں جانا چاہتا ہے یا فقہ حنفی کے نزدیک مکہ کی حدود میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میقات واجب ہے. اگر اس نے بغیر نیت کے، اس کے لیے احرام واجب ہے، اگر وہ بغیر نیت کے میقات کو کراس کر گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. حل یہ ہے یا وہ لوٹ کر آ جائے اور پھر نیت کر کے جائے، لیکن جہاز کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا. ہاں مدینے کی حدود سے جب آتے ہیں تو آپ گاڑی گھما سکتے ہیں کہ ذو الحلیفہ جو میقات ہے اس کے لیے آپ دوبارہ جا کر پھر نیت کر کے آپ نکل سکتے ہیں، لیکن بغیر نیت کے اگر اس نے میقات کو کراس کر لیا تو اسے ایک بکرا، ایک بکری یا ایک دمبا، ایک جو ہے کہ اسے قربان کرنا پڑے گا، اس کفارے میں وہ ذبح بھی کروائے گا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ بھی کرے گا. تو یہ میقات کے وہ شرائط ہے جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا. اب یہاں پر جان لیجئے کہ جو احرام کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر اگر آپ کسی اور وطن کے اندر اتر کے وہاں سے جدہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر بعض لوگ اپنے گھر کے لباس میں یہاں سے نکلتے ہیں، یہ بھی طریقہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس ایئرپورٹ پر آپ اسٹے کریں گے کیا وہاں پر احرام کی تبدیل کرنے کی جگہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے واش روم ہوتے ہیں، باتھ روم ہوتے ہیں، اور اس کی ناپاکی کا بھی خدشہ ہوتا ہے، تو اس میں طریقہ کار یہ بھی ہے کہ احرام یہیں سے پہن لیا جائے تاکہ دو چار گھنٹے آٹھ گھنٹے میں اس کی عادت بھی پڑ جائے، تاکہ حرم میں جب اترے تو احرام تنگ نہ کرے، کیونکہ ایک آدمی جسے عادت نہیں ہے اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، لیکن چھ آٹھ گھنٹہ آپ کے جسم پر وہ احرام رہے گا تو آپ کی اس کے ساتھ مانوسیت ہو جائیں گے اور وہ گویا کہ وہ ایک اس کے ساتھ تعلق آپ کا جڑ جائے گا، تاکہ پہننے اٹھنے بیٹھنے میں آپ کے اندر بڑی سہولت آسانی ہو جائے گی. تو وہاں پر جب آپ دوبارہ فلائی کریں اور اڑے وہاں سے جدہ کے لیے تو پھر اگر یلملم کا مقام آتا ہے تو وہاں پر آپ نیت کر لیجئے، یا جب آپ کا قصد ڈائریکٹ جدہ کے لیے اب کہیں وہاں پر اسٹے نہیں کرنا ہے تو فضا کے اندر آپ نیت کر لیجئے، اور بغیر نیت کے احرام منعقد نہیں ہوتا. اور احرام کے اندر لباس شرط اصلا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شرط اس کی نیت ہے. لباس جو ہے وہ اس کا ایک جسم ہے، اگر وہ فاسد بھی ہو جائے تو اس میں بچت کا بہت پہلو ہے. مثال کے طور پر یہ وہ بنیادی مسائل ہے، لوگ اس پر توجہ نہیں کرتے. میں نے پیر صاحب کا حال دیکھا کہ وہ عمرہ کر کے آئے تھے, میں ان کے مرید سے ملا, میں نے کہا جی بہت مبارک ہو آپ عمرہ کر کے آئے, کیجیے عمرہ کر کے آئے. تو پیر صاحب ذرا کیونکہ پڑھنے لکھنے سے بالکل آ رہی تھے, کہنے لگے جی میں امی ہوں. تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, پھر تو آپ نے مریضوں کا بھی حال بالکل ٹھیک کیا ہوگا. میں نے ان سے پوچھا کوئی روداس ذرا پیر صاحب سنائیے آپ, کہ آپ نے جو عمرہ فرمایا کیسے فرمایا. کہا یہ مولویوں نے بڑا ڈرایا ہے, چار چار گھنٹہ بیٹھ کے مسائل سکھاتے رہتے ہیں, تقریریں کرواتے رہتے ہیں, عمرہ تو بہت ہی آسان ہے. میں نے کہا حضور وہ آسان طریقہ ہمیں بھی بتا دیجئے تاکہ ہم خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں. کہنے لگے بھائی میں تو یہاں سے گھر کے کپڑے میں گیا, ٹھیک ہے, اور جدہ میں جدہ ایئرپورٹ اترا, اس کے بعد اپنے ہوٹل میں گیا آرام سے. میں لوگوں نے خواہ مخواہ احرام پہنا ہوا تھا, اور کسی کا احرام کھل جاتا تھا, کوئی پریشان ہو جاتا تھا, کوئی کیا ہو جاتا تھا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے جب شریعت نے آسانیاں دی ہیں. تو میں باقاعدہ ہوٹل میں گیا اور میں وہیں پر گھر کے کپڑے پہن کے پہنچ گیا, اور میں نے مریدوں نے پاؤں شاؤں کندھے مندے دبائے, اس کے بعد میں نے نہا دھو کر پھر آرام پہن کر میں کعبۃ اللہ کے اندر گیا. میں نے کہا کر دیا پیر صاحب. وہ کہا نا جناب ہم تو ڈوبے سنم, ساتھ میں تمہیں بھی لے ڈوبے. میں نے کہا جناب مریدوں نے بھی حضرت صاحب آپ کی یہی اندھی تکلیف کی تھی. انہوں نے کہا جی ہاں یہ مرید بھی جو ہے یہ مقلد محض ہیں, بالکل جیسا میں نے کیا ویسا انہوں نے کیا. میں نے کہا حضرت پھر تعداد لائیے, کتنے مرید تھے؟ کہا 70. میں نے کہا 70 بکروں کی قربانیاں دیجیے آپ. کہنے لگے یہ کیوں ہوگا؟ میں نے کہا شریعت کا حکم ہے, تم پیر اپنی جگہ پر ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سب سے بڑا پیر ہے. میں نے کہا اس میں جو آپ نے میقات کو گھر کے کپڑوں میں کراس کیا ہے اور آپ نے نیت نہیں کی ہے تو آپ پر دم واجب ہو گیا ہے. ہاں اگر آپ گھر کے کپڑوں میں میقات کراس کر جاتے اور اس گھر کے کپڑے پر ہی احرام کی نیت کر لیتے تب بھی ایک بچت کا پہلو تھا, تب بھی ایک بچت کا پہلو تھا کہ اگر آدھے ایک گھنٹے کے بعد آپ اتر جاتے اور پھر جا کر سفید کپڑا احرام کا پہن لیتے. اس لیے کہ احرام کا کپڑا اگر دن کے 8 گھنٹے کے اندر پہن لیا تو پھر صدقہ دینا پڑے گا, اور 8 گھنٹے کے زیادہ اس سے اس کو مؤخر کیا تو پھر دم دینا پڑے گا. تو لہذا اس میں تو بچت کا پہلو تھا اس لیے کہ اصل نیت تھی. کیا تھی؟ لیکن حضور آپ نے نہ نیت فرمائی, اور آپ سمجھے کہ جناب یہ جو آپ شام کو فاتحہ دیتے ہیں اس طرح یہ آسان سا کام تھا. تو میں نے کہا پھر آپ ایسا کیجئے کہ وہ 70 بکرے کٹوائیں. تو انہوں نے کہا اچھا, ایک مریض کو کہا تو کتنی گائیں کتنی بنی؟ انہوں نے کہا جی 70 کے مطابق کتنی گائیں بنی. کہا لے آ پھر وہ فلاں نیاز میں کاٹ دیں گے. ہم نے کہا حضور وہ نیازوں میں نہیں کٹیں گی, وہ صدقہ ہے, اور وہ آپ کے آستانے پر نہیں کٹے گا, وہ کٹے گا حرم کے اندر. تو کسی نے کہا پیر صاحب پیر بننے سے پہلے مسائل تو سیکھ لیتے آپ. سنا آپ کے والد صاحب تو بڑے عالم دین تھے, تو آپ صرف باپ کی گدی روئی والی گدی پر چپک گئے, ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. تو اس لیے ہوشیاری مسائل کے اندر ہونا بولیے ضروری ہے. ہاں الحمدللہ یہ مسائل جو لکھے ہیں یہ ان پیران اعظم اور مشائخ اعظم کی کتابوں سے ثابت ہے کہ جن پر علم ظاہر بھی نکھار تھا اور علم باطن کا بھی نکھار تھا. تو یہ تین چیزیں, اب میں اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں اور چند جملوں میں اس کی ترتیب عمرے کے قاعدے کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم حج کی تین قسمیں جان چکے ہیں, تو احرام کے مسائل میں پہلی چیز جو شرط کے طور پر ہے کہ سر کو نہیں ڈھانپنا ہے, سر کو نہیں ڈھانپنا ہے. خواتین کے لیے احرام وہی ہے, خواتین کا احرام وہی ہے جو خواتین گھروں کے اندر کپڑے پہنتی ہیں, لیکن صرف خوشبو سے اجتناب کرنا پڑے گا, کنگھی کرنے سے اجتناب کرنا پڑے گا. ہاں ان کا اسکارف وغیرہ اگر گندا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, میلا ہو جاتا ہے, پسینے سے بھر جاتا ہے, وہ اس کو چینج کر سکتی ہیں, لیکن چینج کرتے وقت اس کو کھولتے وقت, گرہ کھولتے وقت یہ خیال رکھیں کہ بال نہ ٹوٹے. لیکن اگر انہوں نے اسکارف اپنا اتارا اور اس میں بال لگے ہوئے تھے تو پھر اس کو شمار کریں, اگر وہ بال 3 سے کم تھے تو 2 یا 4 کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کریں, اور وہ بال کی تعداد 3 سے زیادہ تھی تو 1 صدقہ فطر ادا کریں. 3 سے زیادہ اگر تعداد ہوں گی تو 1 صدقہ فطر, اوپر تک جتنے بھی بال ہوں گے اس کے 1 صدقہ فطر دیا جائے گا. ہاں اگر جان بوجھ کر بال توڑا, کنگھی کی اور جان بوجھ کر بال توڑا, تو اس میں پھر دم واجب ہو جاتا ہے. اور دم کہتے ہیں 1 بکرے کی قربانی دینا, یا 1 دمبے کی قربانی دینا, یا 1 بکری کی قربانی دینا, یا بھینس گائیں اور اونٹ میں سے 1 حصہ قربانی کے طور پر دینا, یہ کفارہ ہوتا ہے اور اس میں استغفار کرنا ہوتا ہے. سر کو ڈھانپنا, اور اسی طرح خواتین جس طرح کہ میں نے اس کے دستانہ بھی پہن سکتی ہیں, جوتے بھی پہن سکتی ہے, ساکس بھی پہن سکتی ہے. مرد اس سے مخالف ہے, مرد جو ہے وہ سر کو بھی کھلا رکھیں گے, ہاتھوں کو بھی کھلا رکھیں گے, اور یہ پاؤں کی جو ظاہری ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو بھی کشادہ رکھیں گے. 2 پٹے کی چپل پہنتے ہیں تاکہ ہڈی پوری ابری میں نظر آئے, اس کو کشادہ کرنا ضروری ہے, ورنہ اس پر بعض علماء نے ہمارے دم کا حکم دیا ہے, اور یہ طریقہ کار اس کو چھپانا منع اور شدید منع کیا گیا ہے، لیکن ہاں وہ شخص مثال کے طور پر جو شوگر کا مریض ہے، یہ کمزور ہے کہ اس کے پاؤں میں کوئی نوکیلا پتھر لگ جائے جس کی بنا پر اسے اذیت پہنچ سکتی ہے، تو اس کے لیے مرض کے اعتبار سے، تخفیف کے اعتبار سے ضروری ہے کہ اگر وہ کوئی بند جوتا پہن لے، مضبوط سول والا، مضبوط ایڑی والا اگر کوئی جوتا پہن لے، تو شریعت مطہرہ نے اس کے مرض کے اعتبار سے اس میں تخفیف ضرور رکھی ہے. یہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین جہاں دستانہ پہن سکتی ہیں، وہیں پر خواتین کو بھی اپنے چہرے کو کھلا رکھنا ہے، یعنی یہ جو جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ جو چہرے کی ٹکلی ہے اس کو کھلا رکھنا خواتین کے لیے بھی ضروری ہے. اور مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی عورت کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں، ایک گناہ اور ایک حالت احرام میں گناہ، اعوذ باللہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے، جتنی مذمت کی جائے تو وہ کم ہے. بہت بڑا عذاب ہے کہ احرام کی حالت میں ہو اور فرشتوں والا لباس پہن کر بندہ پھر ایسی حرکتیں کرے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ شدید عذاب کو دعوت دیتا ہے. اس وقت بندہ عذابات کی طرف اور اللہ کے مشاہدے کو اپنے قریب اگر محسوس رکھے تو اس کی نظریں خود ہی جھکی رہتی ہیں. ہاں لیکن ہماری کچھ بہنیں یوں بھی کرتی ہیں کہ جناب وہ چہرے کے آگے نقاب ڈالتی ہیں اور وہ کوئی اس قسم کا کیپ پہن لیتی ہیں کہ جس کے آگے شیڈ ہوتا ہے، اور وہ جو نقاب ہے وہ چہرے سے تھوڑا آگے سے ڈھلکا ہوا ہوتا ہے اور وہ کپڑا جو ہے وہ چہرے سے نہیں لگتا. ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. یہ حرم شریف کے اندر یوں ملتا ہے کہ چہرے کے بنائے ہوئے باقاعدہ طریقے کے ساتھ ایک ایسے سانچے ہوتے ہیں تانبے کے کہ وہ خواتین پہن لیتی ہیں، تو وہ سانچے، کیونکہ اگر لوہا اگر چہرے کے اوپر لگ رہا ہے تو اس کی ممانعت نہیں، لیکن اگر کپڑا لگے تو اس کی ممانعت ہے، ٹشو لگے تو اس کی ممانعت نہیں، لیکن کپڑا اگر احرام کا لگے تو اس کی ممانعت ہے، کسی اور کپڑے کی چیز کی کوئی چیز لگے تو اس کی ممانعت ہے. تو اس حوالے سے وہ جب چہرے پر نقاب ڈالتی ہے تو ہوا سے اگر آ کر نقاب ٹکراتا بھی ہے تو اس لوہے پر ٹکراتا ہے، چہرے پر نہیں ٹکراتا، لیکن پھر بھی اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط ہے. یا پھر یوں ہوتا ہے کہ کوئی رسالہ، کوئی میگزین یا کوئی اخبار اس طرح سامنے پکڑ لیا جاتا ہے تاکہ ہوا اگر سمت مخالف سے تیز چلے بھی تو وہ کپڑا آ کر چہرے پر نہ لگے بلکہ اس کاغذ کے ساتھ یا جو سامنے سپورٹ دیا گیا اس کے ساتھ ٹکرائے، تو یہ ممکن اس کے اندر تدارکاتی چیزیں ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے بشرطے کہ جو اس کا احتیاط کر سکے. لیکن اگر کپڑا مکمل طور پر اگر آ کر چہرے پر لگ گیا تو پھر صدقہ دینا پڑے گا. یہ مرد کے لیے بھی، کپڑا اگر آ کر چہرے پر لگ گیا تو صدقہ دینا پڑے گا. اسی طرح مرد بھی اگر، جس طرح کے بعض حاجی مسائل کو سیکھتے ہی نہیں، انہیں تو بیلٹ باندھنے کی جلدی ہوتی ہے، جہاز میں بیٹھنے کی جلدی ہوتی ہے، ناشتہ کب آئے گا اس کی جلدی ہوتی ہے، کب میں اتر جاؤں گا اس کی جلدی ہوتی ہے، تو اس چکر میں انہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا، وضو کرتے ہیں اور اسی آرام سے منہ پوچھ لیتے ہیں. تو جتنی دفعہ کپڑا چہرے کے اوپر لگے گا تو ایک صدقہ دینا پڑے گا، اور یہ ایک صدقہ دم کے اندر ہی ہے کہ دم جو ہے یہ حدود حرم میں دینا ہے، لیکن صدقہ آپ اپنے ملک میں بھی دے سکتے ہیں اور حدود حرم کے اندر بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ضمن میں چند مسائل اس کے درمیان کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. خالص خوشبو، یہ احرام کے اندر شدید منع ہے، یعنی خالص خوشبو جو بوتل سے لگا دی گئی ہے. صابن وغیرہ کے حوالے سے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جناب صابن وغیرہ کے اندر خوشبو پکا دی جاتی ہے، تو اگر خوشبو والا صابن حاجی استعمال کر لے تو اس پر دم نہیں ہے، لیکن اسے ضرورت کیا خوشبو والا صابن استعمال کر، اس لیے کہ اس میں اختلاف تو ضرور ہے نا. بعض علماء اس پر بھی دم کا فتویٰ دیتے ہیں، مانا کہ اس کے اندر کوئی تخفیف اور رعایت آئی ہے، لیکن تخفیف اور رعایت جب آئی، جب غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو پھر ہم اس جانب جا کر اس کا اہتمام کریں. یہیں سے وہ لکس صابن سے نہا رہا ہے، یہیں سے وہ خوشبودار صابن سے نہا رہا ہے، تو اسے ضرورت کیا ہے نہانے کی؟ کیا وہ دو چار گھنٹے خوشبو سے نہیں بچ سکتا، شیمپو سے نہیں بچ سکتا؟ اسے ضرورت کیا ہے یہ کام کرنے کی؟ تو لہذا اگر علماء نے، بعض خیر خواہ علماء نے اگر اس کے جواز کا فتویٰ دے بھی دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ خوشبو لگائے اور نہائے، بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ کبھی خدا نخواستہ کسی ہوٹل میں کسی ایسے معاملے میں غلطی سے وہ استعمال کر لے تو پھر اس کے لیے حج کے فساد یا احرام کے فساد کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. لیکن حاجی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اختلاف سمجھے، اتنا دور کا سفر کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سفر کیا ہے، تو مسلم مسائل پر عمل کرے، متفق مسائل پر عمل کرے اور اختلاف کی راہ کو اختیار نہ کرے. اسی طرح غلاف کعبہ، کعبہ شریف کے اوپر بہت کثرت کے ساتھ عطر لگا ہوا ہوتا ہے، اور حجر اسود وہ مبارک پتھر جس کے اوپر ہر عاشق اپنی حسرتیں نکالنے کے لیے عطر لگاتا ہے اور اسے خوشبودار کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ کل قیامت میں اللہ ہماری قبر اور حشر کو بھی خوشبودار کرے. یعنی ہر مومن اس نیت کے ساتھ، اس پر خالص خوشبو ہوتی ہے. تو لہذا احرام والے معتمر اور حاجی کو یہ چاہیے جو احرام کے اندر محرم ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جب طواف کرے تو دور سے استلام کرے، کعبے کو ہاتھ نہ لگائے، حجر اسود کو ہاتھ نہ لگائے، اس لیے کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے. اسی طرح وہاں پر کھانے پینے کے مسائل میں بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہر جگہ کھا لیا جاتا ہے، ہر گوشت استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر اس بات کا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب تک مکمل طور پر یہ تحقیق نہ ہو کہ یہ کمپنی یا یہ فاسٹ فوڈ کے یہ ادارے باقاعدہ شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں. سعودی کہتے ہیں جی جلا جائز حلال ہے، ہم نے کہا تمہارے لیے تو سب کچھ حلال ہے لیکن مسلمان کے لیے بہت قیدیں ہوتی ہیں. تو ان کے نزدیک ذبح کا یہ کہ کیسٹ لگا دو اور جو ہے خنجر چل رہا ہے جناب، اس کے نیچے مرغیاں خود بخود کٹ رہی ہیں، انہوں نے کہا جی بسم اللہ اللہ، تو جھٹکے کی مرغیاں وہاں پر بالکل عام ہیں. بالخصوص عام فاسٹ فوڈ کے جو ادارے ہیں وہاں پر، وہاں پر اب میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، ٹھیک ہے، وہاں پر عام ہے. اسی طرح ہوٹلوں پر یہ بات ضرور مان لی جائے کہ یہ جو مرغی کا سالن آپ دے رہے ہیں تو ہمیں کیا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مرغی ذبح کی ہوئی ہے یا لائی ہوئی ہے، لیکن اکثر وہاں پر یہ ہے کہ باہر سے منگائی جاتی ہے، وہاں پر ذبح کرنے کے حوالے سے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہاں پر خیر خواہ اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گروپ کے لیے، دیگر معاملات کے لیے ذبح کا اہتمام کرتے ہیں. اگر ایسے ذریعے مل جائے تو پھر شک سے بچنے کے لیے اس کھانے کو چھوڑا جائے گا، جہاں یقین ہو اس سے استفادہ کیا جائے. تو دال ہو گیا، دہی ہو گیا، اس کا استفادہ کرنا ضروری ہے. عموماً یوں ہوتا ہے کہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کھانے کے بعد جو اس میں جو خوشبودار ٹیشو ہوتے ہیں اس سے ہاتھ پوچھ لیے جاتے ہیں اور احتیاط بالکل نہیں کرتے، اس سے دم واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں خوشبو اس قدر غالب ہوتی ہے، وہ خوشبودار ٹیشو میں خوشبو اس قدر غالب ہوتی ہے کہ جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. اور خوشبو کا معیار یہ ذکر کیا گیا کہ دوسرا سونگنے والا اگر سونگے اور وہ بتائے کہ یقیناً اس میں خوشبو غالب ہے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا. تو یہ احرام کی ان شرائط اور واجبات کے اعتبار سے ہے. اب میں اس کو بالکل اختتام کی طرف لے جا کر اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہاں، کسی کو کوئی نزلے کا مریض ہے تو اس کی آنکھوں سے بھی پانی آ سکتا ہے، اس کی ناک بھی بہ سکتی ہے، پسینہ بھی آ سکتا ہے، تو اس کے لیے ورق مندیل یعنی ٹشو جو کاغذ کے بنے ہوئے ہیں اس کا وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن احرام جو کپڑے کا اس کو استعمال نہیں کر سکتا. اسی طرح جس طرح کے احرام چہرے پر خود کا لگ جائے تو یہ صدقے کا واجب کرتا ہے، اسی طرح اگر کسی دوسرے کا بھی احرام لگ جائے، مثال کے طور پر آگے والا حاجی ہے وہ اگر احرام زور سے مار رہا ہے، اس کے احرام کا ایک پلو یا ایک حصہ ہمارے چہرے کے اوپر لگ گیا تو ہمیں صدقہ دینا پڑے گا. فرق یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ سے لگے اس میں صدقہ اور توبہ ضروری ہے، دوسرے سے لگے تو اس میں صرف صدقہ ہے، لیکن اسے متنبع امر بالمعروف ضرور کرنا چاہیے کہ خیال سے رہو، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. تو لہذا حاجی بالکل چوکن نہ رہے ہر طریقے سے. وہ کہے جی میرا خیال تو اللہ کی طرف، پھر کیسے جائے گا؟ میں نے کہا جناب یہ جو مسائل کا تو احتیاط کر رہا ہے، یہ خیال اللہ ہی کے لیے تو ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ صرف دیوانہ بن کے مسجود بن کے تو بھٹکتا رہے جب تو اللہ والا بنے گا؟ یہ جو تو کپڑے سے بچ رہا ہے، خوشبو سے بچ رہا ہے، یہ معاملے تو کس کے ڈر سے بچ رہا ہے؟ کہا جی اللہ کے ڈر سے. تو ہم نے کہا یہ سارا عمل اللہ ہی کے لیے تو ہے، تو یہ اللہ کی رضا ہی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا، اس کے حبیب نے منع فرمایا، اس کے حبیب کے دین کو بیان کرنے والے علماء نے منع فرمایا. تو لہذا اس چیز کے ساتھ احترام رکھنا، اس کی حدود کی پابندی رکھنا، یہ اللہ کی محبت ہی کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے، اس سے تنفر یا اس سے فرار نہیں ہے. جس وقت ہم حرم شریف کے اندر پہنچتے ہیں تو اس میں طریقہ کار جو شریعت مطہرہ نے ذکر کیا ہے وہ اس اعتبار کے ساتھ ہے کہ جب حرم میں آتے ہیں تو اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دروازے سے داخل ہوئے ہیں وہ دار السلام ہے جس سے حضور داخل ہوئے تھے، لیکن وہ ملتا بڑے مشکل سے، یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو دروازے ہیں ان میں سے، اس میں آپ کو بہت گھوم کر آنا پڑے گا. تو میں صرف محض آسانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی دروازے سے آپ داخل ہو جائیں، یہ بڑا عجیب ڈرامہ انہوں نے کیا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کے دروازے بڑے بڑے بنائے ہیں اور جو دروازے شروع سے چلے آئے ان کو چھوٹا چھوٹا رکھ کے بالکل غائب کر دیا ہے. باب بنی ہاشم آپ کو بہت مشکل سے ملے گا، باب عبد مناف بڑے مشکل سے ملے گا. یہ صفا سے مروہ جاتے ہوئے سارے دروازے بس ایک ایک دروازے بنائے، اس پر لکھ دیا باب عبد مناف، باب السلام، باب بنی ہاشم. میں نے کہا باب عبدالعزیز، یہ عبدالعزیز کوئی آسمان سے گرا تھا، اس کے لیے تم نے اتنے بڑے بڑے مینارے اور دروازے بنائے، اس کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ کہا یہ کیا اتنا معتبر، اتنا متقی پرہیزگار تھا کہ جناب اس کے نام پہ دروازے بنائے جائیں؟ دروازہ تو بنو ہاشم کے نام سے بننا چاہیے، دروازہ تو بنو عبد مناف کے نام سے بننا چاہیے، دروازہ تو گویا کہ باب السلام کے نام سے بننا چاہیے. تو ان نسبتوں کے اعتبار سے ہونا چاہیے، لیکن اب ان کے ملاؤں کی زبانیں گنگ ہیں, چپ ہیں, ان کو بدعت کے فتوے یہاں نظر نہیں آتے, اس لیے کہ ان کتوں کے منہ میں ریالیں ڈالی جاتی ہیں. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کعبے میں دروازہ باب عبدالعزیز بننا شرن جائز نہیں ہے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے بادشاہ کے نام پر نہیں رکھا, اور جو شروع سے ہمیشہ چلا آیا اسی کو رائج کرنا ہے. باب فہد, فہد کون سا بہت بڑا فرشتہ تھا کہ جس کے نام پر کعبے جیسی عمارت کا دروازہ رکھا جائے؟ کل کو خدا نہ کرے اگر کعبے پہ شیعہ قابض ہوتا ہے تو کہ باب خمینی رکھا جائے گا, باب باقر مجلسی رکھا جائے گا, باب قمی رکھا جائے گا, تو یہ شیعوں کے نام پر دروازے رکھے جائیں گے. وہ بھی کہیں گے کہ جناب جب نجدیوں کے باپ داداؤں کے نام پر دروازے ہو سکتے تو ہمارے دروازے بھی ہو سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نجدی ملاؤں کو یہ چاہیے کہ اس پر غور کریں کہ کعبے کے دروازے جو حضور کے دور میں موجود تھے اسی نام پر رکھے جائیں, جو ہمیشہ سے رہے اسی نام پر رکھا جائے. لہذا باب کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس دروازے سے آپ کے لیے آسانی ہو آپ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو, لیکن داخل اس اعتبار سے ہو جائے کہ آپ کے سر جھکا ہوا ہو, نظریں جھکی ہوئی ہوں, ادھر ادھر منہ کرنے کی بجائے خوف خدا کا غلبہ ہو, اللہ رب العالمین کی امید کامل کا غلبہ ہو, اور سر جھکاتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتے, کیونکہ کعبہ شریف کی طرف آنے کے لیے اونچائی سے بندہ نشیبی علاقے کی طرف آتا ہے, تو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے جب بندہ آئے آگے کی طرف, اور جب آپ کو یہ بالکل محسوس ہو جائے کہ اس وقت میں اگر سر اٹھاؤں گا تو میرے سامنے مبارک کعبے کی عمارت ہوگی, سبحان اللہ, جب آپ کو یقین ہو جائے تو اس وقت اس نیت کے ساتھ سر اٹھائیں کہ یا اللہ میری مغفرت اور میرے بچوں کی مغفرت فرما, یا یہ نیت فرمائیں کہ یا اللہ جو دعائیں میں اپنے سفر میں تجھ سے نیک کروں تمام دعاؤں کو تو مستجاب و مقبول فرما. اس نیت کے ساتھ کعبے پر پہلی نظر ڈالیں, اور یقیناً ہر مسلمان کا دل اس وقت بھر آتا ہے, اور اگر چند قطرے آنسوؤں کے گر جائیں تو یہ تو نور لالا نور ہے, اگر نہ گر سکے تو چہرہ جو ہے وہ غمگین بنایا جائے, لیکن خامخانہ بنایا جائے, دل کے اندر اس کے آثار ہونے چاہیے. اور دل کے اندر آثار کب پیدا ہوں گے؟ جب آپ کعبے کی حرمت, اس کے تقاضے, جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ آپ اس جگہ پر آ چکے ہیں جہاں سے دین چلا تھا, آپ اس جگہ پر آ چکے ہیں جس شہر میں نبی پاک پیدا ہوئے ہیں, آپ اس مبارک جگہ پر آئے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شب و روز گزرے ہیں, آپ اس فضا کے اندر آ چکے ہیں جس فضا میں سرکار نے طواف کیا تھا, وہ فضا آج بھی موجود ہے, وہ منظر آج بھی موجود ہے, وہ جگہ آج بھی موجود ہے. ان خیالات کے ذریعے آپ دل کی صلاح کریں گے تو ہر مسلمان کا دل امنڈ کر آ جاتا ہے, کعبے کی محبت اور مطاف کے چپے چپے کی محبت بندے کے دل کے اندر اجاگر ہو جاتی ہے, اور اس وقت آپ اپنے تلبیہ کو موقوف کر دیں, لبیک اللہم لبیک کو موقوف کرتے ہوئے حرم خدا کے اندر داخل ہو جائیں. جب حرم خدا کے اندر آپ داخل ہوں گے تو پھر آپ سیدھا چلتے ہوئے حجر اسود کی سیدھ میں آئے. حجر اسود کی سیدھ میں جب آپ آئیں گے تو اس کی دو علامتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہاں پر اکثر طواف کرنے والے رکتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر استلام کرتے ہیں, اور آج کل تو ٹی وی چینلز پر یہ تمام چیزوں کا مشاہدہ بہت آسان ہو گیا ہے, پہلے تو نقشے بنا کر بتائے جاتے تھے. تو جب آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں جو حجر اسود کی سیدھ میں ہے تو پھر اپنا سینہ اور اپنا چہرہ اور اپنے جسم کو آپ حجر اسود کی سیدھ میں کر لیں, اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حجر اسود کا استلام کریں, اور استلام کر کے طواف کی نیت کریں, اور جو دعائیں آپ کو یاد ہوں اس کو پڑھنا شروع کریں, اور وہاں سے طواف کا سلسلہ آپ شروع کریں. طواف کا سلسلہ, کیونکہ اس میں بڑی تفصیلات ہیں, میں اس سے بالکل کنارہ کش ہو کر موٹے مسائل پیش کر کے چند منٹوں میں اس موضوع کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ طواف کو شروع کریں گے تو آپ کا سر جھکا ہوا ہوگا, ادھر ادھر آپ نہیں دیکھیں گے, کعبے کی طرف آپ نہیں دیکھیں گے, اور بالخصوص کعبے کی طرف سینہ نہیں کریں گے. کعبے کی طرف اگر سینہ ہو گیا تو پھر پیچھے آئیں اور اتنا حصہ پھر پورا کریں, اس لیے کہ کعبے کی طرف سینہ کر کے طواف کرنا جائز نہیں ہے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جس وقت پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہنچے اور آپ نے خانہ کعبہ کا جب طواف کیا, جو بندہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ جاتا ہے اس پر تو دیوانگی طاری ہوتی ہے, تو آپ طواف کے دوران بالکل ہوش کھو بیٹھے اور کعبے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ چل رہے تھے, تو ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کیا تمہیں طواف کرنا نہیں آتا, تم نے کتاب المناسک نہیں پڑھی؟ تو حضرت ملا علی قاری حیران ہوئے جبکہ کتاب المناسک آپ نے خود لکھی تھی, اور وہ بچہ آپ کو اسی کتاب کی طرف اشارہ فرما رہا تھا, تو حضرت ملا علی قاری نے خود ارشاد فرمایا کہ ہاں حج مسائل پڑھنے سے نہیں آتا, حج تجربے سے آتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص نماز کے مسائل صرف پڑھتا رہے اور نماز کبھی خدا نہ خواستہ نہ پڑھے تو اسے نماز کی ادائیگی اس سے نہیں ہو سکتی. تو یہ وہ کعبہ شریف کا جب طواف کیا جائے تو نظریں جو ہیں وہ اپنے قدموں کی جانب ہو, اپنے گناہوں کی یاد ہو اور اللہ کی رحمت سے کامل امید ہو کہ مولا میں گناہگار خطاکار سیاکار ہوں لیکن تیری رحمت کیسے جوبن پر ہے کہ مجھ جیسے خطاکار کو تو نے اپنے حرم میں طلب کر لیا ہے، اور سر کو جھکا کر استغفار، تسبیحات، قرآنی آیات جو آپ کو یاد ہو، کتابوں کے چکر میں جب یہ کون سی دعا ہے یہ کون سی دعا ہے، اس میں ذوق کو خراب نہ کریں، یہ کام پہلے یاد کرنے کا تھا، حرم میں اتر کے صفحے پلٹانے کا نہیں تھا، کیونکہ اب حضوری ہونی چاہیے، اپنے عیبوں پر نظر ہونی چاہیے، اس کی تلافی کے لیے دل تیار ہونا چاہیے، جو جملے بلا تسنو آپ کی زبان سے نکل سکتے ہیں وہ جملے آپ نے زبان سے کہنے، اور استغفار تو یہ تو سید الوظائف ہے، استغفار توبہ جو ہے یہ تو سید الوظائف ہے، یہ تو سب سے بڑا وظیفہ ہے اور سب سے اصل وظیفہ استغفار ہے، تو اگر درود شریف توبہ کی اور درود شریف استغفار کو معمول کرتا ہے اور درود شریف استغفار کے درجے میں وہ عظیم ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی ذات خوش بھی ہوتی ہے اور بندے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو درود پاک کی اگر کثرت کی جائے تو وہ نور را نور ہے، اسی طرح جب آپ اپنے چکر کو مکمل کرتے ہیں تو دوسرے چکر کی طرف جب آپ آ کر اس کا اختتام کرتے ہیں اسی جگہ جہاں پر آپ نے ختم کیا، پھر دوبارہ مڑ کر آپ وہ جگہ جو حجر اسود کی سید کی جگہ ہے اس جگہ پر آپ کو اجازت ہے کہ آپ سینہ کعبے کی طرف کریں گے، کیونکہ چکر مکمل ہو چکا ہے، ایک پھیرا مکمل ہو چکا ہے، چہرہ بھی کبھی آپ حجر اسود کی طرف کریں گے، سینہ بھی حجر اسود کی طرف کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، استلام کریں گے، اس طرح دوسرا چکر شروع ہوگا، ایسے کرتے ہوئے پہلے تین چکروں کے اندر رمل کیا جائے گا، اور رمل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا احرام جو اپنے کاندھے پر رکھا ہوا ہے تو یہ دایاں ہاتھ جو آپ کا ہے اس کے نیچے سے آپ احرام کو گھما کر اپنے بائیں کاندھے پر ڈالیں گے اور دایاں کاندھے کے جو مونڈا ہے اس کو آپ اس کھلا رکھیں گے اور پہلے تین چکر کے اندر رمل کریں گے، رمل دوڑ لگانے کا نام نہیں ہے، بھاگنے کا نام نہیں، جو حرم میں بھاگا جاتا ہے یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم پنجوں پر اٹھائے جائیں، جس طرح اکھاڑے میں لڑنے کے لیے پہلوان کس طرح مٹکتا ہوا آتا ہے اور چھوٹے قدم پر اچھلتا ہوا آتا ہے دشمن کے مقابلے کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے، تو وہ انداز ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام علی رضوان نے جب ہجرت فرمائی تو اس انداز میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے طواف کیا تھا اور کافروں کو للکارا تھا کہ آؤ مقابلہ ہے تو سامنے آ جاؤ، پھر تو یہ ادا اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اس کو جاری کر دیا گیا ہے، تو تین چکروں کے اندر رمل ہوگا اور جب آپ نے سات چکر مکمل کر لیے تو پھر آٹھویں دفعہ آپ حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کریں گے، یعنی سات چکر آٹھ استلام، اس کے بعد فوراً جو آپ کے کاندھے کھلے ہوئے ہیں اس کو آپ ڈھانپ لیں گے، بعض لوگ چوبیس گھنٹہ کاندھا کھلا رکھتے ہیں بلکہ یہیں سے چلتے تو کاندھا کھلا ہوتا ہے، تو یہ جہالت ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کاندھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کاندھا کھولنا جو ہے یہ طواف کے اندر ہوگا اور اس کے سات چکروں کے اندر ہوگا، جیسے ہی طواف ختم ہوا کاندھوں کو ڈھانپ لیا جائے گا، اور جب آپ دو رکعت نماز واجب ادا کریں گے اس میں کاندھے آپ کے ڈھکے ہونے چاہیے، اگر کاندھا کھلا ہو اور نماز ادا کر لی تو علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی، دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی کاندھوں کو چھپا کر، اب اس کے بعد یاد رکھیے اگر کوئی کہے جناب میں نے ایسا کر لیا تھا تو یہ نماز قضا کبھی نہیں ہوتی، اللہ نے پھر اگر حرم میں حاضری کی توفیق دی ہے تو جا کر اس کی قضائیں کریں، جا کر اس کو دوبارہ ادا کریں، یہ طریقہ کار ہے، حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جتنے طواف کیے جائیں ہر طواف کے بعد دو رکعت پڑھی جائیں گی، اور اس طواف کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے، یہ طواف کی تکمیل کے ساتھ ہے، یوں بھی حدیث پاک میں آیا کہ سرکار نے تین طواف ایک ساتھ کیے پھر چھ رکعت نفل پڑھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی اصح رائے جو دیگر احادیث ہے وہ یہ کہ ہر رکعت ہر طواف کے بعد دو رکعت پڑھیں پھر طواف کریں نفلی طواف کے لیے، لیکن یہ تو آپ کا طواف واجب ہے جو آپ عمرہ کا کر رہے ہیں، جب آپ نے طواف مکمل کر لیا دو رکعت نماز واجب ادا کر لی پھر آپ لوٹ کر آئیں اور زمزم پئیں، زمزم سے وضو کرنا جائز بھی ہے اور جائز نہیں بھی ہے، اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ چکا ہو حدث لاحق ہو گیا تو ایک لحاظ سے نجاست دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت آتی ہے، ایک لحاظ سے غیر مری جو نظر نہیں آتی ایسی نجاست روحانی نجاست ہمارے بدنوں پر آ جاتی ہے، اس لیے وضو کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی زمزم سے وضو کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا تھا پھر وہ وضو کرے، یہ جائز نہیں، لیکن ہاں اس کا وضو تھا اور پھر وہ فیض لینے کے لیے برکت لینے کے وضو کر رہا ہے تو اس کی اجازت ضرور ہے کہ زمزم سے وہ وضو کر سکتا ہے، کب؟ جب اس کا وضو نہ ہو، جب اس کا وضو ہو تو وہ کر سکتا ہے، اور نہ ہو، وضو ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو چکا ہے، تو اب وہاں سے نکلے، پہلے وضو کر کے آئے، اپنے اعضاء کو دوسرے پانی سے پاک کرے، پھر وہ آئے اور پھر برکت کے لیے زمزم کے پانی کو استعمال کرے، لیکن اس میں یہ بات رکھے کہ اسراف نہ ہو، گرے نہیں، ضائع نہ ہو، اس لیے کہ وہ پانی ایسا ہے کہ ہم سب کچھ بیچ کر بھی اس کے قطرے کو خرید نہیں سکتے. جو اس کے اندر شفا ہے، جو اس کے اندر برکت ہے، جو اس کے اندر مقام ہے، جو اس کے اندر عظمت ہے، اس کی حرمت کا مکمل پاس رکھا جائے. اگر آپ تھک چکے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، تو ہبڑ دبڑ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کنارے پر جا کر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. اور زمزم تو غذا ہے، اور زمزم منافق بہت کم پیتا ہے اور مومن سیر ہو کر پیتا ہے. جو زمزم سے بیزار نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، وہ مومن ہے. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے جب عمرہ حج فرمایا تو آپ نے خوب پیا، خوب پیا، خوب پیا، خوب پیا، خوب پیا. آپ فرماتے ہیں یہاں تک پیا کہ حلق تک پانی جیسے آ گیا ہو، اور کہا الحمدللہ، یا اللہ شکر ہے کہ میرے حلق تک تو لگتا ہے پانی آ گیا، لیکن میری طبیعت اب بھی سیر نہیں ہوئی ہے. تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی طبیعت زمزم سے کبھی سیر نہیں ہوتی، اس کا دل اس کے لیے چاہتا ہے. منافق جان چھڑاتا ہے، منافق جان چھڑاتا ہے. اور بعض روایت میں تو یہ ہے کہ جس طرح اونٹ کس طرح پانی پیتا ہے، اس طرح زمزم کو پیو، اس لیے کہ تمہارے روحانی امراض کو بھی دور کرے گا، جسمانی امراض کو بھی دور کرے گا. اور زمزم کے وقت، زمزم پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتی ہے. حضرت فاروق اعظم نے جب اپنا آخری حج کیا تو زمزم پیا، اور زمزم پیتے وقت آپ نے دعا کی تھی، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یا اللہ مجھے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے جسم پہ ہڈیاں آ گئی ہیں، یا اللہ مجھے تو شہادت کی موت عطا فرما، اور موت جب مجھے آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی دعا مقبول ہوئی. اسی حج میں آپ لوٹے ہیں، اور محرم کی قریبی تاریخوں کے اندر فیروز لؤلؤ ملعون نے آپ کو زخمی کیا، اور ایک محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم، میرے ماں باپ کی عزتیں آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زمزم کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین مقبول فرماتا ہے. دعا وہ جس کے آثار فوراً ہمیں نظر آتے ہیں، یا کسی مصیبت کو وہ روک لیتے ہیں، یا پھر وہ ہمارے لیے آخرت کے ذخیرہ بن جاتی ہے، تو وہ کتنی بڑی نیکی ہوگی جو حرم میں ہمارے لیے ذخیرہ بنائی جا رہی ہوگی. قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو وہ ہمارے لیے کتنی بڑی معاون، کتنی بڑی ممد، اور کتنی بڑی نصیر و ناصر ثابت ہوگی. تو اس لیے خیر کی نیت، اور اس میں دعا یا اللہم انی اسالوکا علما نافعا وعقلا کاملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ شفا من کل دا. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم. فرمایا نہیں، علم میں وہ علم جو نفع دے، علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور عقل کامل کا سوال کرتا ہوں، رزق واسعے کا سوال کرتا ہوں، اور ڈرنے والے دل کا سوال کرتا ہوں، اور ہر مرض سے شفا کا سوال کرتا ہوں. اس دعا کے ساتھ زمزم پیا جائے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جس وقت کافروں کی طرف سے سختی تھی، کہتے ہیں میں نے کئی مہینے بغیر کھائے پیے حرم میں گزارے ہیں، اور زمزم پی کر گزارے. آج بھی زمزم کے پانی پر رسج ہوئی ہے کہ زمزم کے پانی میں کئی درجہ خالص غذائیت موجود ہے، کہ اگر زمزم پینے والا آپ ازما لیجیے وہاں پر، زمزم آپ پیے آپ یوں سمجھیں گے جس طرح آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے. آپ کو اتنی غذائیت زمزم کے اندر حاصل ہوگی کہ بندے کو بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بالکل سیر ہو جاتا ہے، اور اس کی توانائی حاصل ہو جاتی ہے. زمزم پینے کے بعد آپ نے آرام کر لیا، آرام کرنے کے بعد آپ صفا کی طرف آئیے. صفا کی طرف جب آتے ہیں تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے آپ دعا کیجئے. یہ مرکز بھی دعا کی مقبولیت کے لیے سید عالم نے مؤثر قرار دیا ہے. اور یہاں سے آپ روانہ ہو جائیے مروہ کی طرف، دھیمی چالوں کے ساتھ چلتے ہوئے آپ روانہ ہو جائیے، اور میلین احدرین کے دو سبز بتیوں کے درمیان دوڑا جاتا ہے، تو وہاں پر یعنی معمول کے مطابق، بے ڈھنگے انداز میں نہیں، جتنے آپ کے اندر طاقت ہے اس میں ایک اعتدال کی طرح وہاں سے دوڑا جائے. بعض لوگ دوڑتے ہیں تو ان کا احرام گر جاتا ہے، اور جناب ستر واضح ہوتا ہے، یہ طریقے کرنا ہو. اتنے اعتدال اور متانت کے ساتھ دوڑا جائے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اور آپ کے لیے بھی باعث عیب نہ ہو. خواتین کے لیے دوڑنا وہ نہیں دوڑیں گی، مرد اس میں دوڑیں گے. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاؤں میں درد ہو رہا ہے، دوڑا نہیں جا رہا ہے، تو تھوڑا دوڑیں پھر پیدل چلیں، تھوڑا دوڑیں پھر پیدل چلیں، لیکن جتنا زیادہ ہو اس سنت پر ضرور عمل کریں، اور پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ مروہ تک ہے اس کو معمول کے ساتھ پیدل طے کریں. اسی طرح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ساتواں چکر آپ کا مروہ پر ختم ہوگا. مروہ پر ختم ہونے کے بعد آپ دو رکعت وہاں پر صفا مروہ پر کھڑے ہو کر نفل ادا کیجئے، اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا کیجئے. یہ اگر آپ کا حج تمتع تھا، یا آپ نے عمرے ہی کی نیت کی تھی تو اس وقت آپ وہاں سے آنے کے بعد اپنے سر کا حلق کر لیں، یا سر کو مونڈ لیں یا اس کی تقصیر کر لیں. تقصیر یہ ہے کہ سر کا چوتھائی حصہ جو ہے اتنے بال کٹ جائیں. اگر کسی نے تھوڑا یہاں سے کاٹا، تھوڑا یہاں سے کاٹا، تھوڑا یہاں سے کاٹا اور وہ سر کا چوتھائی حصہ بن رہا تھا تو قصر ہو جائے گی. اس میں یہ کہ بال کا چوتھائی حصہ ہو یا سر کا چوتھائی حصہ ہو، تو اس کا مفتی بھی قول یہ ہے کہ بال کا چوتھائی حصہ نہیں، سر کا چوتھائی حصہ ہو. تو لہذا اگر کسی نے تھوڑا یہاں سے کاٹا، تھوڑا یہاں سے کاٹا، تھوڑا یہاں سے کاٹا، تھوڑا یہاں سے کاٹا، تو جتنے جتنے حصے سے بال کٹا ہے، بال کٹ رہے ہیں، اگر اس کا پورا تخمینہ نکالا جائے تو وہ سر کا ایک چوتھائی بن جائے گا تو اس کی تقصیر ہو جائے گی اور اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا اور وہ احرام سے باہر ہو جائے گا. اسی طرح پھر پورا وقت وہاں پر گزاریں گے، 8, 9, 10, 11, 12، پھر یہ 5 دن جو ہے بدستور ذوالحجہ کے حج کے ہوں گے. اللہ رب العالمین ان تمام احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان تمام چیزوں کی سہولیات ہمارے لیے واقف فرمائے. یقیناً یہ حج کے مسائل جو میں نے عرض کیے ہیں یہ عمرے کے حوالے سے حج کی ہیں. حج کے بدستور کو ہم نے گزشتہ درسوں کے اندر تلقین کے ساتھ، وصیت کے ساتھ تفصیل سے ذکر کر دیا تھا. حج میں ہم جب 8 تاریخ کو ذوالحجہ پہنچتے ہیں تو اس وقت 8 کو ہم احرام کی نیت کر چکے ہوتے ہیں اور پھر اسی احرام میں ہم عرفات پہنچتے ہیں، پھر اسی احرام میں ہم رات کو جو 10 کی رات ہے اس میں ہم مزدلفہ آتے ہیں، پھر اسی طرح ہم 10 کی صبح کو اسی احرام کی پابندی کے اندر منا میں داخل ہوتے ہیں اور منا میں ہم کنکری مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور سر مونڈتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں. احرام ہمارا کھل جاتا ہے کنکری مارنے کے، قربانی کرنے، سر مونڈنے کے بعد، لیکن ابھی طواف زیارت باقی رہتا ہے. لہذا من وجہ حج کا ایک رکن ابھی باقی ہے جو فرض ہے اور وہ باقی ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا. اور شادی شدہ عورت اور مرد کے لیے ایک دوسرے سے قربت جائز نہیں ہو سکتی، اب وہ نیت کے اعتبار سے احرام میں ضرور ہیں. لہذا وہ 12 کی شام ہونے سے پہلے، 12 ذوالحجہ کی شام ہونے سے پہلے حرم میں آئے اور طواف زیارت کریں اور اس کے ساتھ سعی کریں. لیکن اگر کسی نے طواف زیارت کیا، سعی نہیں کیا، تو وہ احرام کی پابندی سے نکل ضرور گیا ہے. طواف زیارت اس کا ہو گیا ہے، اگر وہ سعی نہ کر سکا اور اپنے وطن پر آ گیا تو دوبارہ لوٹ کر جب بھی جائے تو سعی کی قضا کر لے، سعی کو ادا کر لے. لیکن سعی اسی وقت ادا کرنا یہ سنت ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے. لیکن اگر اس نے طواف کر لیا اور طواف کرنے کے بعد سعی کو چھوڑ دیا، جو پابندیاں اس کے لیے ازواج اور زوجہ کی تھی وہ پابندیوں سے وہ نکل جائے گا، حج اس کا مکمل ہو جائے گا. لیکن سعی جس طرح یہ مقدم ہو سکتی تھی 7 تاریخ پر، جس طرح یہ مقدم ہو سکتی تھی 8 تاریخ پر، اسی طرح یہ مؤخر بھی ہو سکتی ہے. بعد میں کبھی بندہ عمرے کے لیے جائے تو صحیح کر لے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اسی وقت کرنا چاہیے. زندگی کا کیا اعتبار، زندگی کا کیا اعتبار؟ اور اگر نہ کر سکا اور نکل آیا تو اپنی پرسنل ڈائری کے اندر یہ وصیت کرے، لکھ لے کہ میری صحیح چھٹی تھی اور میری طرف سے میرا جو ورثہ جائے گا یا جو میرے متعلق میرے اولاد وغیرہ ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ حرم خدا کے اندر ایک دم ضرور دے دے، تاکہ وہ جو صحیح میری چھٹی ہے وہ تو مجھے ادا کرنی تھی لیکن اب میں ادا نہ کر سکا، تو میری طرف سے دم دے کر تاکہ وہ کفارہ ہو جائے اور اس وقت توبہ کی بھی نیت کرے. لیکن صحیح اسی وقت کرنی چاہیے. آخری ایک مسئلہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ 7 ذوالحجہ کو ہر ایک کو پڑی ہوتی ہے کہ مینا چلے، مینا چلے، مینا چلے، اور اس وقت گروپ لیڈر مینا کے لیے نکالتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر خیمہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، تمام معاملات وہاں پر ہوتے ہیں، تمام چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ حج ایک سخت صعوبتوں کی راہ ہے، سخت مشقتوں کی راہ ہے. حج میں اتنا بڑا انعام صرف آپ کو زبان بند کرنے پر مل رہا ہے، حج میں اتنا بڑا انعام صرف آپ کو صبر کرنے پر ملا ہے، اور اس میں بھی اگر مارا ماری، گالی گلوچ، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، مجھے خیمہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، اگر یہ 1-2 دن بھی اگر تمیز کے نہ گزرے تو پھر کیا حاصل ہوا؟ میں نے آپ کے سامنے درس سیرت میں پیش کیا کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ عرفات کے میدان میں پہنچے تو ان کی نیند لگی، تو نیند میں انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ عرفات میں کسی کا بھی حج مقبول نہیں ہوا ہے. تو وہ رکے اور بڑے حیران ہوئے اور رونے لگے. انہوں نے کہا، یہ بھی انہوں نے سنا کہ صرف 6 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے حج مبرور کی سعادت دی اور باقی سب کے حج نہیں ہوئے. تو وہ اٹھے اور دھاڑے مار کے رونے لگے کہ ان 6 میں سے تو میں نہیں ہو سکتا، اب میرا حال کیا ہو. کہتے رو رو کے ان پر غشی تاری ہوئی. پھر وہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے آئے. انہوں نے کہا اللہ نے اس 6 کے بدلے سب کے حج کو قبول کر لیا. 6 کے بدلے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے تو یہ حج کی قبولیت نیکوکاروں کے صدقے ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہر بندے کے ساتھ خوف الہی سے وہ بری نہیں ہو سکتا. ہر ایک پر صبر لازم ہے, ادب لازم ہے. کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, تو اللہ کے لیے چپ نہیں رہ سکتے, اللہ کے لیے اسے معاف نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو اپنی شفقت کے لیے معاف کرتے ہو, اگلے کو اللہ کے لیے معاف کرو, اور یہ کہو کہ چل چھوڑ, تو نے میرے ساتھ بہت برا کیا, تو نے کہا تھا میں یہ دوں گا, تو نے نہیں دیا, لیکن منا میں نے تجھے معاف کر دیا, تو اسے گالی دینے میں زیادہ تمہیں اجر مل جاتا یا کیا اجر ملتا؟ کوئی اجر نہیں ملتا, یہ تو گناہ کی بات تھی, یا اسے معاف کرنے میں تمہیں زیادہ اجر ملے گا. اور اللہ رب العالمین دیکھے گا اور یہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ قدرت تھا اس چیز پر کہ اس نے دھوکہ دیا پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دیا. تو یہ بندہ ہو کر بندے پر اتنا رحم کرتا ہے تو میں خالق ہو کر اس پر رحم نہ کروں؟ ایک نہیں درجنوں حدیث ہیں. لہذا وہاں پر کوئی آپ کو دھوکہ دے بھی سکتا ہے, کوئی آپ کو پریشان کر بھی سکتا ہے, کوئی حاجی آپ کے ساتھ لڑ بھی سکتا ہے, لیکن آپ اگر اللہ کے لیے کچھ نہ بولیں اور نہ بولنے کے ساتھ اسے معاف بھی کر دیں تو یہ اصل حاجی یہ ہے, اصل مقبولیت اور برکت کی بات یہ ہے. سات کو جب ہم لکھتے ہیں تو یہ جتنے درس میں نے بھی بتایا نا, اس میں اگر کوئی حاجی ہو تو اسے ابھی بھی یاد نہیں رہے گا, الا ماشاءاللہ یاد رہ جاتا ہے. وہ وہاں پر پھر بھی ایک ایک دفعہ 20-20 سوالات ایک ایک دفعہ ہوتے ہیں. اس لیے آسان مشورہ یہ کہ یہ تو ہم نے آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنے کی بات کی ہے. مارکیٹ میں سنی علماء کی کتابیں موجود ہیں, اس کو لیں اور اس کا آپ مطالعہ کریں تاکہ بار بار پڑھنے سے اس کی عادت آپ کے ذہنوں کے اندر آ جائے. یہ کیسٹس علماء کے جو مسئلے مسائل کی ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ سننے سے آپ اس مسائل کی ادائیگی ہو, تاکہ جو بات نہیں سمجھے تو پھر پیچھے جا کے سمجھے, پھر نہیں سمجھے تو پھر پیچھے جا کے سمجھے. یہ آسانی آپ کے لیے ہو. سات ذی الحجہ کو احرام کے بغیر لوگ جاتے ہیں اور صحیح کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے صفا مروہ کی صحیح کر لی ہے, ہم نے حج کی صحیح کر لی ہے. میں نے کہا کب کر لی؟ کبھی کر لی. میں نے کہا تو نے تو شلوار قمیض پہنا ہوا ہے, تو نے حج کی صحیح کہ کسی کر لی؟ تو کہنے کا وہ ہے نا کہ حج کی صحیح کو مقدم کیا جا سکتا ہے. تو میں نے کہا وہ حج کی صحیح ہے یا سیر سپاٹے کی صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی حج کی صحیح ہے. تو میں نے کہا حج کی صحیح ہے تو اس کے احرام بھی تو چاہیے نا, اس کے لیے احرام تو نے پہنا نہیں ہے, ایسی گھوم گھام کے آ گیا ہے. اور کہنے کا میں صحیح کر کے آیا. تو اکثر لوگ اپنا حج خراب کرتے, یعنی 8 ذی الحجہ کو جاتے ہیں صفا مروہ کے اندر صحیح کر کے آتے ہیں, 7 کو صحیح کر کے آتے ہیں اور 8 کو احرام پہن کر چلے جاتے ہیں مینا کی طرف, اور آخری دن طواف وزارت کا طواف کر لیتے ہیں, صحیح نہیں کرتے. اور وہ کہتے ہیں میں نے صحیح مقدم کر لی تھی. صحیح کو پہلے کرنا جائز ہے لیکن وہ احرام کے اندر کرنا ہے, بغیر احرام کے نہیں کرنا. اچھے پڑھے لکھے لوگ اس میں خامخواہ مغالطہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بعد میں بھی تو صحیح بغیر احرام کے ہو رہی ہے سادے کپڑے میں. ہم نے کہا وہ بعد کی جو صحیح ہو رہی ہے وہ نیابت میں ہو رہی ہے, طواف کی نیابت میں ہو رہی ہے, وہ ہو چکی ہے. اور یہاں تم مقدم کر رہے ہو تو جو کام حج کے لیے ہو رہا ہے وہ حج کے سلسلے میں شروع تو ہو, وہ احرام کے ساتھ شروع تو ہو. تو یہ ایک ضروری مسئلہ ہے جس کو یاد رکھنا اشد ضروری ہے. تو اس حج کے مسائل پر توجہ کے ساتھ پھر ایک حج کی طرف اور کعبے کی طرف حاضری کا مقصد بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے اور وہ مدینہ منورہ کی مبارک وادی کے اندر حاضر ہونا ہوتا ہے. مسجدیں جی ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ قربانی کے مسائل میں بھی وہاں پر ہمارے حاجی جو ہے وہ ششدر اور پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر کئی ذمہ دار سنی مسلمان مل جاتے ہیں. آج کل تو ظاہر سی بات ہے کہ رابطے سمیٹ کر آ چکے ہیں, ہر بندے سے آسانی سے رابطہ ہوتا ہے. تو وہاں پر اراضی بینک کے اندر لوگ جمع کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ کہ ایک بندے نے جمع کرایا, اس سے 350 ریال لے لیے. اس نے کہا حضرت صاحب وہ میرے بکرا کب کٹے گا؟ 10 کو. انہوں نے کہا جی 10 بجے کٹ جائے گا, 11 بجے کٹ جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا گیا اس نے جمع کرا, اس نے کہا میرا بکرا کب کٹے گا؟ جی 11 بجے کٹے گا. تو 1,000,000 آدمی کو وہ 11 بجے کا ٹائم دے گا, 1,000,000 آدمی کو بولیے. تو 11 بجے کا وہ ٹائم دے رہا ہے تو آپ کہتے ہم تو دیکھ کر بری ذمہ ہو گئے. میں نے کہا دیکھ کر بری ذمہ ہونے تو پیسے پھینک دو نا کہیں پر, بری ذمہ ہو گئے. تمہیں اپنے وکیل کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کب کرے گا, جب تمہارے سامنے ساری صورت واضح ہے کہ یہ غلط بات ہے, نہیں ہو سکتا. ایک گھنٹے کے اندر 1,000,000 قربانیاں کیسے ہوں گی؟ آپ ایک گھنٹے کی بات کرتے ہیں, 9-9, 10-10 مہینے تک قربانی مکمل نہیں ہوتی. ہم نے خود وہاں پر مزرا کے قریب چند نوجوانوں سے میری ملاقات ہوئی, بڑے خوبصورت نوجوان عربی تھے. میں نے ان سے ملاقات کی, ان سے میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم سیریا سے آئے ہیں. میں نے کہا حج کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم حج کے لیے نہیں, ہم قصاب ہیں, ہم جانور کاٹتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے قربانی ہوتی ہے. تو ہم نے تھوڑی تفصیل لی ان کے ساتھ, چند میرے دوست تھے, کہ کب تک کاٹتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم شابان تک یہیں پر رہتے ہیں اور جانور کاٹتے رہتے ہیں, تو شابان تک قربانی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہا ہے سب کو ہاں 11 بجے ہو جائے گی, اور یہ جلدی جلدی وہاں پر کنگری مارتا اور 11 بجے کا انتظار کرتا ہے, الارم لگایا ہوتا ہے, جیسے 11 بجے کی گھنٹی بجتی ہے سر منڈ دیتا ہے اور کہتا ہے میرا جناب جو ہے کہ حج ہو گیا. تو کیسے ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. بینک کے اندر قربانی کے پیسے نہیں جمع کرنے چاہیے. ہاں, یا تو اپنی آنکھوں کے سامنے, کیونکہ حج کا معاملہ ہے, آپ کے دین کا معاملہ ہے, آپ کا حج اس پر موقوف ہے, آپ کی ساری عبادت اس پر موقوف ہے, آپ کی مغفرت اس پر موقوف ہے, تو لہذا یا تو خود بکرا خریدیں جگہ ڈھونڈ کر, یا پھر آپ کو کوئی جاننے والا, یا کوئی واقعی میں جو گروپ لیڈر جو 200-300 جانور ذبح کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ معتمد ہے اور ایک دن کے اندر یہ کاٹ سکتا ہے, وہ ٹیلی فون نمبر اگر آپ کو دے دے کہ حاجی صاحب میں آپ کو فون کر کے کہہ دوں گا کہ آپ کا جانور ذبح ہو چکا ہے, تو آپ قربانی کر لیجئے, یا پھر آپ احتیاطاً خود اس سے کہیے کہ پہلے دن قربانی ہوگی دوسرے دن ہوگی, ساری تفصیل آپ اس سے لے لیجئے اور اس کے جانوروں کی تعداد کی 300 قربانی ہوگی, 400 ہوگی, میرا بکرا کب ذبح ہوگا, وہ ٹیلی فون کے ذریعے اگر آپ کو مطلع کر دے کہ ہاں آپ کی قربانی ہو چکی ہے اور ایک دن میں 400 قربانی ہونا یہ ممکن بھی ہے, بلکہ 400 قربانی کی آپ بات کرتے ہیں, ہم نے پونے گھنٹے کے اندر 300 قربانیاں کی ہیں, کیونکہ وہ اونٹ کی قربانیاں ہوتی ہیں, وہ جلدی جلدی ہو کر ختم ہو جاتی, تو یہ ممکنات میں سے. تو جب ایسی صورت جو ممکنات میں سے ہو, تو ایسے بندے کو وکیل بنانا عقلاً بھی درست ہے اور شرن بھی درست ہے, تو لہذا اپنی قربانی کو خراب نہ کیا جائے, حج کو حج کے طریقے اور سلیقے کے ساتھ ادا کیا جائے. اور کوئی کہے جی نے بینک میں, تو تم نے ضرورت کیا تھی بینک میں کہ اپنے پرس میں رکھ دیتے پیسے تم, کہ جی میں نے بینک میں دے دی قربانی ہو گئی, میں نے کہا اپنے پرس میں رکھو, اگر اتنا ہی اعتماد بینک والے کو تو تمہیں یعنی کچرے کے ڈبے میں پھینکے پیسے, اس سے کوئی حاصل تو نہیں ہوا. اس لیے کہ جو قربانی ہے وہ تو شرائط کے ساتھ ہے, وہ تو وقت کے ساتھ ہے, وہ تو ایک ضابطے کے ساتھ ہے, وہ مقدم اور مؤخر احکام کے ساتھ ہے, اور اس میں تقدم اور تاخر اگر ہو جائے تو وہ تو وبال جان ہوگا. اللہ رب العالمین ان مسائل کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے, اور جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے صحت اور مزاج اور روحانیت کی عافیت فرمائے. جو مسلمان دور دراز سے قصد بیت اللہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین حرمین شریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے, ہر دہشت گردی سے محفوظ فرمائے, ہر شریر کی شر سے کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی اس مقدس فضا کو محفوظ فرمائے, اور عافیت کے ساتھ, سکون کے ساتھ, امن کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے فضل کے ساتھ مسلمانوں کو حج کی سعادت سے مکمل طور پر اس کی تکمیل سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حجاج کرام ہمارے لیے, سارے عالم کی, سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں, اللہ رب العالمین تمام کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. آپ حضرات نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا, دین کے ذوق کے لیے دیا, حج کے مسائل کے لیے دیا, اور نیٹ پر اس وقت کئی لوگ ہمارے ساتھ جو براہ راست موجود ہیں, میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر ہمارے ساتھ شریک رہے. یقیناً اللہ رب العالمین اس کا اجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا, اس لیے کہ آپ کسی کی تقریر سننے کے لیے نہیں آئے, آپ محض دین کے جذبے کے لیے آئے, دین کے شوق کے لیے آئے. کیا بعید ہے رب کی رحمت سے کہ جو حج پہ جان نہ سکا, وہ حج کی محبت میں ہی اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرما دے. کیا بعید ہے اس کی رحمت سے کہ جو بھاگ بھاگ کر حاجیوں سے مل رہا ہے, بھاگ بھاگ کر حاجیوں کو رخصت کر رہا ہے, ان سے دعاؤں کی درخواستیں کر رہا ہے, اور حج کے مجمع میں جا کر بیٹھ رہا ہے, اپنی یادوں کو تازہ کر رہا ہے. کیا بعید ہے اس کی رحمت سے کہ اللہ رب العالمین اس کی پاکیزہ رحمت, پاکیزہ نیت کی برکت سے اسے بھی انہی حاجیوں کی طرح اجر عطا فرمائے جو عرفات کے اندر گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت سے توقع ہے, امید ہے, یقیناً وہ مسلمانوں پر بڑی شفقت اور محبت کرنے والا ہے, اور اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے, رؤوف ہے, اور وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے, ان سے دست گزر کرنے والا ہے, اسے معافی بہت پسند ہے, اسے درگزر کرنا بہت پسند ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیائی واہلی ومالی واولادی یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. مولا کریم نیکوکاروں کے صدقے حاجیوں کے حج کو قبول فرما, اور جو حج کے مسائل میں ذوق رکھتے تھے, حج کی مہینوں میں ذوق رکھتے تھے, ان کے صدقے ہمارا کہنا اور ہمارا سننا, ہمارا بولنا اور ہمارا سمجھنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اور ایمان پر ہی موت کی نیت کرتے ہوئے مل کر ایک دفعہ کلمہ طیبہ کی صدا کو بلند کر لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد.